الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الكريم اما بعد سلسلہ اشاعت تنظیم اسلامی نمبر 2 تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر جو شائع شدہ ہے تنظیم اسلامی کی طرف سے اس کے تیسرے پیج پر جو کنٹینٹس ہیں ترتیب تقنیم کے بعد امت مسلمہ کے عروج زوال کے دو دور اور موجودہ احیائی مسائل کا اجمالی جائزہ اور اس کے بعد پھر زمیمہ ہے نزول قرآن سے قبل تاریخ بن اسرائیل کے 4 دور ماخوذ از تفہیم القرآن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیاتین علی امتی ما اتا علی بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل رواہ الترمذی عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ترجمہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر بھی وہ تمام احوال وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر ہوئے بالکل ایسے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے سے مشابہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تقدیم ہے صفحہ 5 پر پیش نظر کتابچہ میری جس تحریر پر مشتمل ہے وہ 1974 کے اواخر میں ماہ رمضان المبارک کے دوران بحالت اعتکاف سپرد قلم ہوئی تھی اور اولاً ماہنامہ میثاق کی اکتوبر اور نومبر سن 74 کی مشترک اشاعت میں شائع ہوئی تھی۔ اس سے چند ماہ قبل 21 جولائی کو راقی میں ایک مفصل تحریر میں تنظیم اسلامی کے قیام یا صحیح تر الفاظ میں احیاء کا اعلان کر چکا تھا۔ اس تقریر کا اکثر حصہ میثاق بابت نمبر سن 74 عیسوی میں شائع ہو چکا تھا اور بقیہ متذکرہ بالا مشترک اشاعت میں شامل تھا۔ بعد ازاں سن 1979 میں ان دونوں کو یکجا کتابی صورت میں صرف گندیم کے نام سے شائع کر دیا گیا تھا۔ ادھر ایک عرصے سے یہ کتاب نایاب تھی، اب مذکورہ تقریر سلسلہ اشاعت تنظیم اسلامی ایک کی حیثیت میں عزم تنظیم کے عنوان سے شائع ہو چکی ہے، چنانچہ یہ تحریر سلسلہ اشاعت 2 کی حیثیت سے پیش خدمت ہے۔ اس تحریر کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ اس امر کی وضاحت کی جائے کہ 20ویں صدی عیسوی کے وسط اور 14ویں صدی ہجری کے نصف آخر میں امت مسلمہ کے طول و عرض میں جو ہمہ جہتی احیائی عمل جاری ہوا اور از مشرق بعید تا مغرب اقصا مختلف تحریکوں اور تنظیموں کے ذریعے جو تجدیدی مسائی منظر عام پر آئیں، ذاتی طور پر راکم الحروف اور اجتماعی حیثیت میں تنظیم اسلامی کی جدوجہد ان کے کس گوشے سے تعلق رکھتی ہے۔ چنانچہ اس تحریر کا بڑا حصہ اسی موضوع سے متعلق ہے، لیکن چونکہ بہوائے الفاظ قرآنی کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم سورۃ بقرہ آیت نمبر 28، احیاء سے قبل کسی موت کا تصور لازمی اور لابدی ہے، لہذا ذہن امت کے عروج و زوال کی تاریخ کی جانب منتقل ہوا اور اسی اثنا میں راکم امت کی تاریخ کے نشیب و فراز میں غلطہ و پیچا تھا، اچانک ایک حدیث نبوی ذہن میں بجلی کی مانند کون گئی جس نے بین ہی وہی کام کیا جو ایک بڑے خزانے کو کھولنے کے لیے ایک چھوٹی سی کنجی کرتی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ کی عظیم کلید نے مجھ پر امت مسلمہ کی 1400 سالہ تاریخ کے مختلف ادوار کے علم و فہم کا وہ خزانہ منکشف فرما دیا جو خوش طرح باشد کے سر دلبراں گفتہ آیت در حدیث دیگراں کے مصداق سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کی 2000 سالہ تاریخ کے مختلف ادوار کے تذکرہ پر مشتمل سورہ بنی اسرائیل کی چند ابتدائی آیات پر میں مزمر تھا۔ فلہ الحمد والمنہ، محض تحدیثا لنعمہ عرض ہے کہ اس سے ذاتی طور پر راقم کے سرمایہ ایمان و یقین میں 3 اعتبارات سے گراں قدر اضافہ ہوا، چنانچہ ایک جانب میرے قلب پر عظمت قرآن کا نقش مزید گہرا ہوا، خصوصاً اس پہلو سے جس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ مبارکہ میں فرمایا ہے، فیہ نبؤ ما قبلکم و خبر ما بعدکم و حکم ما بینکم، ترمذی رحمہ اللہ و دارمی عن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسری جانب حدیث نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی عظمت آشکارا ہوئی کہ علم و حکمت کے کیسے کیسے قیمتی ہیرے اور خوبصورت موتی اس میں موجود ہیں، اور تیسری جانب قرآن اور حدیث کے مابین ربط کی اہمیت کا اندازہ ہوا کہ دین کے عملی پہلوؤں یعنی احکام شریعت کے ضمن میں تو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باہمی لزوم واضح اور مسلم ہے ہی، قرآن حکیم کے علم و حکمت اور ہدایت و معرفت کے خزانوں کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے فرمودات کلید کی حیثیت رکھتے ہیں. بہرحال ان گہرے تاثرات کے ساتھ جب قلم حرکت میں آیا تو ایک سیلاب کی سیامت کے ساتھ وہ تحریر صادر ہو گئی جس پر دوسروں نے جو خراج تحسین ادا کیا اس سے قطع نظر. اب 16 سال بعد نظر ثانی کی غرض سے جب خود میں نے اسے پڑھا تو حیران رہ گیا کہ ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی. اس لیے کہ اس کے ذریعے امت مسلمہ کی 1400 سالہ تاریخ کے وہ جملہ اہم نقوش غایت اختصار کے ساتھ کل 12 صفحات میں ثبت ہو گئے ہیں جن کا علم تجدید و احیاء دین کی خواہش رکھنے والے ہر شخص کے لیے تو لازمی و لابدی ہے ہی. عام مسلمانوں کے لیے بھی بہت مفید ہے. راقم کی اپنی تحریر میں امت مسلمہ کی تاریخ کے مختلف ادوار کے سلسلے میں تاریخ بنی اسرائیل کے حوالے ماہ ضمناً آئے ہیں، لیکن اب اس کی افادیت میں اضافے کی غرض سے تاریخ بنی اسرائیل کا ایک خاکہ بھی بطور ضمیمہ شامل کر دیا گیا ہے. اس ضمیمے کے صرف عنوانات راقم نے قائم کیے ہیں، باقی سارا مواد مولانا سید ابو العلا مودودی مرحوم کے ان تفسیری حواشی سے ماخوذ ہے جو تفہیم القرآن جلد 2 میں سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کے ذیل میں درج ہیں. ان دونوں کے تقابلی مطالعے سے انشاءاللہ العزیز علم و حکمت کے ہر طالب پر کسی مسلمان امت کی تشکیل و تاسیس کی اصل بنیاد اور اس کے عروج و زوال کے اسباب و علل ایسے اہم مسائل کے ضمن میں فلسفہ تاریخ و عمرانیات کے فہم اور تفقہ کا دروازہ کھل جائے گا. اس سلسلے میں چند اضافی نکات کی جانب اجمالی اشارہ سطور ذیل میں کیا جا رہا ہے. فافہموا وتدبروا. نمبر 1، امت مسلمہ کی تشکیل کی اساس کتاب الہی ہے. یہی وجہ ہے کہ تاریخ بنی اسرائیل کا آغاز تورات کے حوالے سے کیا گیا اور بحثیت امت مسلمہ ان کے دور کے خاتمے اور نئی امت مسلمہ یعنی امت محمد کے دور کے آغاز کا اعلان قرآن کے حوالے سے کیا گیا. نمبر 2، امت محمد دونوں قبلوں کی متولی بنا دی گئی. چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے پہلے اور زمینی حصے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے ذکر سے کیا گیا. نمبر 3، کتاب اللہ کی تعلیم کا لب لباب توحید ہے، اور توحید کا خلاصہ یہ ہے کہ توکل اللہ کے سوا کسی اور ہستی یا چیز پر نہ رہے. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یہ بھی سورہ بنی اسرائیل کی آیت کا ٹکڑا ہے. نمبر 4، امت مسلمہ کے عروج اول کا دور حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں شروع ہو گیا تھا، اس لیے کہ اللہ نے آپ کے دست مبارک ہی سے انقلاب کی تکمیل کرا دی تھی، جبکہ سابقہ امت کا عروج اول اپنے رسول یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کو کتاب دیے جانے کے لگ بھگ 300 سال بعد شروع ہوا، اس لیے کہ بنی اسرائیل کی بزدلی کے باعث حضرت موسیٰ کی حیات دنیوی کے دوران انقلاب کی تکمیل نہیں ہو پائی تھی. سورہ بن اسرائیل کے پہلے رکوع میں تاریخ بن اسرائیل کے اس دور کا ذکر موجود نہیں. نمبر 5، زوال اول کے ضمن میں عذاب الہی کے کوڑے دونوں امتوں پر 2 مرحلوں میں پڑے. بنی اسرائیل پر پہلے اشوریوں کے ہاتھوں جو شمال سے حملہ آور ہوئے، اور بعد ازاں کلدانیوں کے ہاتھوں جو مشرق سے حملہ آور ہوئے، اور مسلمانوں پر پہلے صلیبیوں کے ہاتھوں جو شمال مغرب سے آئے، پھر تتاریوں کے ہاتھوں جن کا سیلاب مشرق کی جانب سے آیا. نمبر 6، سابقہ امت مسلمہ چونکہ صرف ایک قوم یعنی بنی اسرائیل پر مشتمل تھی، لہذا اس میں تجدید و احیاء کا کام بھی لا محالہ انہی کے ذریعے. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ واضح طور پر 2 حصوں پر مشتمل ہے یعنی امیین اور آخرین، لہذا اس کے ضمن میں یہ جو 2 الفاظ ہیں یہ سورہ جمعہ کے ابتدا میں آپ کو ملیں گے، یعنی امیین جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آخرین ادر دین دم. اس کے ضمن میں یستبدل قومن غیرکم سورت الفتح آیت نمبر 38 پر عمل ہوا، اور عروج ثانی عربوں کی قیادت میں نہیں بلکہ ترکوں کی قیادت میں ہوا. دونوں امتوں پر زوال کا دوسرا اور طویل تر دور یورپی اقوام کے ہاتھوں آیا، بنی اسرائیل پر رومیوں کے ہاتھوں اور مسلمانوں پر فرانسیسیوں، انگریزوں، ولندیزیوں اور اطالویوں وغیرہ کے ذریعے. نمبر 8، بعثت محمدی کے موقع پر سابقہ امت کے لیے رحمت خداوندی کے سائے تلے آنے کا آخری موقع پیدا ہوا تھا جسے اس نے اپنی شامت اعمال سے کھو دیا، لہذا ان کا دوسرا دور زوال تا حال جاری ہے. چنانچہ ان پر وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا کی وعید کا ظہور تسلسل کے ساتھ جاری رہا، جس کی نمایاں ترین مثال نصف صدی پیشتر کا وہ عذاب ہے جو ان پر جرمنوں کے ہاتھوں آیا اور جسے یہ ہولوکاسٹ سے تعبیر کرتے ہیں. تاہم اس کا اصل نقطہ عروج خروج دجال اور نزول مسیح علیہ السلام کے موقع پر ہوگا جس کا وقت اب زیادہ دور محسوس نہیں ہوتا. نمبر 9 بعثت محمدی کے بعد سے رحمت خداوندی میں داخلے کا واحد شاہدرہ قرآن حکیم ہے جس کی جانب اب سے 1400 سال قبل بنی اسرائیل کی رہنمائی کی گئی تھی اور اب امت مسلمہ کے لیے بھی زوال ثانی سے نکل کر عروج سوم کی جانب پیش قدمی کا واحد راستہ رجوع الی القرآن ہے. یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل کے سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کے آخر میں بھی فرمایا گیا انا ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم. پھر پوری سورت مبارکہ کا عمود ہی عظمت قرآن کا بیان ہے. بالخصوص یہ آیات مبارکہ نہایت قابل توجہ ہیں. وننزل من القرآن ما ہوا شفاء ورحمۃ للمؤمنین اور ولقد صرفنا للناس فی ھذا القرآن من کل مثل. اور اختتام سورت پر تو نہایت پرشکو اور پل جلال انداز اختیار فرمایا گیا یعنی وبالحق انزلناه وبالحق نزل، جس کی کامل ترجمانی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک میں کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین، صحیح مسلم عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. چنانچہ اس امر پر اللہ تعالی کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ تنظیم اسلامی کا مبنا ہی نہیں محور بھی دعوت رجوع الی القرآن ہے. مبنا یعنی جس پر بنیاد رکھی گئی ہے، بنا کہتے ہیں بنیاد کو، اور محور جس کے گرد کوئی چیز گھومتی ہے. نمبر 10 امت مسلمہ کا تیسرا اور آخری عروج جس کی جانب پیش قدمی شروع ہو چکی ہے تقدیر مبرم کی طرح لازمی اور اٹل ہے. اس کے لیے نیچے فٹ نوٹ ہے محترم ڈاکٹر صاحب ہی کی طرف سے ملاحظہ اور میری تعلیف استحکام پاکستان کا باب نام. نمبر 10 امت مسلمہ کا تیسرا اور آخری عروج جس کی جانب پیش قدمی شروع ہو چکی ہے تقدیر مبرم کی طرح لازمی اور اٹل ہے. تاہم بہفائے الفاظ قرآنی و ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 109، نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مرحلہ ابھی کتنی دور ہے، نہ اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے اس سے قبل ابھی امت کو اور کون کون سے صدمے جھیلنے اور مصائب برداشت کرنے ہوں گے. مزید برآں یہ بھی بعید نہیں کہ اس عروج ثالث کے سلسلے میں تاریخ اپنے آپ کو دہرائے اور قدرت خداوندی موجود الوقت جملہ نام نہاد مسلمان اقوام کو رد کر کے کسی بالکل نئی قوم کے ہاتھوں میں اپنے دین کا جھنڈا تھما دے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. موجودہ تجدیدی مسائی اور ہمہ جہتی احیائی عمل کے جائزے کے بارے میں بھی راقم کا اطمینان ہے کہ بحمداللہ اب سے 16 سال قبل ضبط تحریر میں آنے والا یہ جائزہ بھی نہ صرف یہ کہ نہایت جامع ہے بلکہ بہت فکر انگیز بھی ہے، اور اس کے ذریعے امید واسق ہے کہ ایک جانب تمام خادمان دین اور مخلصین ملت کے فکر و نظر کو وسعت حاصل ہوگی اور وہ انا ولا غیری کی تنگ گھاٹی سے نکل آئیں گے اور وسیع تر تناظر میں جملہ احیائی مسائل کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور دوسری جانب تنظیم اسلامی کے کارکنان تاریخ کے دھارے میں اپنے مقام محل اور موقف کا واضح شعور اور اپنے پیش نظر کام کا حدود اربع اور اصول و قواعد کا واضح فہم حاصل کر کے ذہن و قلب کی یکسوئی کے ساتھ جد و جہد میں منہمک ہو سکیں گے اور وقتی سیاسی ہنگاموں اور زبدر رابیہ سورہ رات یعنی جھاگ کی مانند عارضی طور پر سطحی جوش و خروش کے ساتھ اٹھنے والی تحریکوں سے متاثر ہو کر اپنا وقت ضائع اور منزل کھوٹی نہیں کریں گے. اللہم آمین. اسرار احمد اوفیہ عنہ. اس پر 11 فروری 1991 کی تاریخ ثبت ہے. یہ تقدیم تھی اس کتابچے کی. تقدیم کے معنی فورورڈ کے ہیں جو بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ نے خود تحریر فرمائی تھی. امت مسلمہ کے عروج و زوال کے دو دور تاریخ بنی اسرائیل کے پس منظر میں اور موجودہ احیائی مسائی کا اجمالی جائزہ. اس کے بعد صفحہ نمبر 12 پر سورت بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کی پوری عبارت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء بعض أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء بعض الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما امت مسلمہ کے عروج و زوال کے دو ادوار یہ صفحہ نمبر 12 پر بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اظہار احمد صاحب کی وہ تحریر ہے جس پر حوالہ انہوں نے تقدیم میں دیا ہے کہ انہوں نے حالت اعتکاف میں تحریر فرمائی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امت مسلمہ کے عروج و زوال کے دو ادوار. ہمارے نزدیک 20ویں صدی عیسوی کو امت مسلمہ کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن موڑ یعنی ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت حاصل ہے. چنانچہ اس کے ربع اول کے خاتمے کے لگ بھگ جبکہ امت کے ایک حساس اور درد مند فرد کے دل کی گہرائیوں سے درد انگیز صدا بلند ہوئی، پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے. مولانا حالی، یہ مسدس کے ٹائٹل پر یہ رباعی جو ہے یہ درج ہے. تاریخ کروٹ لے چکی تھی اور ملت اسلامی کے تن مردہ میں حیات تازہ کے کچھ آثار ظاہر ہونے شروع ہو چکے تھے، اور اگر ذرا بنظر غائر مشاہدہ کیا جائے تو اس صدی کا درمیانی نصف تو ایک نہایت ہی عجیب نقشہ پیش کرتا ہے. یعنی یہ کہ ایک طرف تنزل و انحطاط کا عمل بھی جاری رہا اور نکبت و ادبار کے سائے مزید گہرے ہوتے چلے گئے، جس کا نقطۂ عروج یعنی کلائمیکس سن 1967 اور سن 71 کی ذلت و رسوائی ہے. آگے نیچے فٹ نوٹ ہے. اب معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی خوش فہمی ہی تھی. امت مسلمہ کے دوسرے دور زوال کی انتہا شاید اب آیا چاہتی ہے. یہ فٹ نوٹ جو ہے جنوری سن 1991 میں محترم ڈاکٹر صاحب نے ایڈ کیا ہے. اور دوسری طرف ایک گمبھیر اور ہمجیتی احیائی عمل کا آغاز بھی ہو گیا، جس کا نقطۂ آغاز سن 1920-25 کا زمانہ ہے. گویا مسلسل 50 برس تک یہ دونوں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ یبغیان سورہ رحمان آیت نمبر 19-20 کسی شان کے ساتھ پہلو بہ پہلو جاری رہے. اس اجمال کی تفصیل کے ضمن میں ہم پہلے امت مسلمہ کے عروج و زوال کا ایک اجمالی خاکہ تاریخی ترتیب یعنی کرونولوجیکل آرڈر کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ایک طرف عروج کے ضمن میں ملت اسلامی کی عظمت و سطوت گزشتہ کی ایک جھلک سامنے آئے، اور علامہ اقبال کے اس شعر کے مطابق کبھی یا نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. مسلمان نوجوان کو معلوم ہو کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب عرب افواج جبرالٹر یعنی جبر الطارق سے شمال مشرق کی جانب بڑھتی ہوئی فرانس کے عین قلب تک جا پہنچی تھی، اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب ترک افواج پورے مشرقی یورپ کو رونتی ہوئی ویانا کے دروازوں تک جا پہنچی تھی. شاید کہ اس طرح کچھ نوجوانوں کے دل میں ملت اسلامی کی تجدید اور اس کی عظمت و سطوت گزشتہ کی بازیافت کا جذبہ پیدا ہو جائے. اور دوسری طرف زوال کے ضمن میں یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ خدا کا عدل بے لاگ ہے اور اس کا قانون اٹل اور غیر مبدل، اس نے جو معاملہ سابق امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ کیا بین ہی وہی ہمارے ساتھ کیا، حتیٰ کہ ہماری اور ان کی تاریخ میں ایک حد درجہ حیرت انگیز مشابہت موجود ہے، اس پہلو سے کہ یہود پر بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے دو دور آئے اور ہم پر بھی دو ہی دور آئے، اگرچہ امت مسلمہ علیہ صاحب صلوات و سلام کی وسعت کی نسبت سے ہمارے نکبت و ادبار کے یہ دور بھی یہود کے مقابلے میں بہت طویل رہے، اور جس طرح بنی اسرائیل کی تولیت کے زمانے میں بیت المقدس کے ناموس کا پردہ اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں سو بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک کے مزداد دو بار چاک ہوا، اسی طرح ہمارے عہد تولیت میں بھی مسجد اقصیٰ کی حرمت دو ہی مرتبہ پامال ہوئی، اس کے بعد ہم اس گمبھیر اور ہمہ جہتی احیائی عمل کا اجمالی جائزہ لیں گے تاکہ ایک طرف لوگوں کا افق ذہنی وسیع ہو اور وہ مختلف احیائی کوششوں کو ان کے صحیح پس منظر میں دیکھ سکیں، اور دوسری طرف یہ بھی واضح ہو جائے کہ ہم خود اس ہمہ جہتی احیائی عمل کے کس گوشے میں ایک حقیر سی خدمت سر انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینۃ، سورہ انفال آیت نمبر 42 کے مصداق جو ہمارا ساتھ دینا چاہے وہ بھی پورے انشراح صدر کے ساتھ دے، اور جو تنقید کی خدمت سر انجام دینا چاہے وہ بھی ہمارے موقف کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد اس اہم مگر نازک فرض کی ادائیگی پر کمر بستہ ہو۔ امت مسلمہ کے عروج و زوال کے تاریخی خاکے کے ضمن میں دو باتیں پیشگی سمجھ لینی چاہیے، ایک یہ کہ ہماری حیات تشکیلی کے اعتبار سے امت محمد علیہ صاحب اثرات وسلام کے دو حصے ہیں، پہلا امیین یعنی بنی اسماعیل پر مشتمل ہے اور اسے اس امت کے قلب یا مرکز نیوکلیس کی حیثیت حاصل ہے، اور دوسرا آخرین یعنی دیگر اقوام پر مشتمل ہے، خواہ وہ کرد ہوں یا ترک، اہل فارس ہوں یا اہل ہند، افغان ہوں یا مغل، اہل حبش ہوں یا بربر، مشرق بعید یعنی ملایا اور انڈونیشیا سے تعلق رکھتے ہوں یا مغرب بعید یعنی موراکو اور موریتانیا سے۔ دوسرے یہ کہ جغرافیائی اعتبار سے بھی عالم اسلام کو تین حصوں میں منقسم سمجھنا چاہیے، یعنی ایک قلب، دوسرے میمنہ اور تیسرے میسرہ۔ اگر دنیا کے نقشے کو سامنے رکھ کر عالم اسلام پر نگاہ جمائی جائے تو وہ ایک ایسے عقاب کے مانند نظر آئے گا جو اپنے دونوں بازوؤں کو پوری طرح پھیلائے محو پرواز ہو۔ جزیرہ نما عرب، عراق، فلسطین، شام اور ایشیائے کوچک جو عالم اسلام کے قلب کی حیثیت رکھتے ہیں اس عقاب کے جسم کے مانند نظر آئیں گے، جن میں سے ایشیائے کوچک کو اس کے سر اور چونچ سے مشابہت ہے، اور جزیرہ نما عرب کو کے جنوبی حصے کو اس کے دم کے پھیلے ہوئے پروں سے۔ اس عقاب کا دایاں بازو یعنی میمنہ ایران، ترکستان، افغانستان اور بر صغیر ہند و پاک سے ہوتا ہوا ملایا اور انڈونیشیا تک پھیلا ہوا ہے، اور بایاں بازو یعنی میسرہ پورے شمالی افریقہ کو لپیٹ میں لیتا ہوا اسپین تک چلا گیا ہے۔ اب آئیے تاریخی خاکے کی طرف۔ سن عیسوی کے حساب سے امت مسلمہ کی تاریخ کا آغاز 7ویں صدی میں ہوتا ہے، اس لیے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اغلباً 571 عیسوی میں ہوئی، 610 عیسوی میں آپ نے اپنی دعوت کا آغاز فرمایا، اور محتاط ترین حساب کے مطابق اپریل سن 632 میں آپ جزیرہ نما عرب کی حد تک اسلامی انقلاب کی تکمیل فرما کر رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ فصلی اللہ علیہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اصحاب ثلاثہ یعنی حضرات ابو بکر، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے عہد خلافت کے دوران امیین ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے میں تلوار لے کر ایک سیلاب کے مانند جزیرہ نما عرب سے نکلے، اور انہوں نے ایک ربع صدی سے بھی کم یعنی ایک چوتھائی صدی سے بھی کم میں ایران و عراق، شام و فلسطین اور مصر کے علاوہ شمالی افریقہ کے بڑے رقبے پر اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں تو یہ عمل رکا رہا، لیکن بنو امیہ کے دور کے آغاز کے ساتھ ہی اس سیلاب نے دوبارہ آگے بڑھنا شروع کر دیا، اور تھوڑے ہی عرصے میں ایک طرف مشرق میں ترکستان، افغانستان اور سندھ تک، اور دوسری طرف مغرب میں پورے شمالی افریقہ کے علاوہ اسپین سمیت مغربی یورپ کا وسیع تر علاقہ امیین کے زیر نگین آ گیا، اور عالم اسلام کی سرحدیں تین بر اعظموں تک وسیع ہو گئیں۔ یہی وہ زمانہ تھا جب عرب افواج اندلس سے پیش قدمی کرتے ہوئے فرانس کے عین قلب تک جا پہنچی تھیں۔ آٹھویں، نویں اور دسویں صدی عیسوی کا زمانہ عربوں کے عروج کا دور ہے، اور جس کے دوران اسلام کی علمبرداری اور عالم اسلام کی سیادت دونوں امیین کی دو اہم شاخوں یعنی بنو امیہ اور بنو عباس کے پاس رہیں۔ نیچے فٹ نوٹ ہے، ان میں سے بھی صرف بنو امیہ کے دور حکومت کو خالص عرب غلبہ و اقتدار کا دور قرار دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ بنو عباس کے دور حکومت میں ابتدا ہی سے اہل عجم کو حکومت و سلطنت کے معاملات میں فیصلہ کن دخل حاصل ہو گیا تھا، اور دراصل اسی نے عرب اقتدار کے تناور درخت کو اندر ہی اندر گھن کی طرح چٹ کر لیا۔ خالص عرب خون میں جو حرارت تھی اور قوت مقاومت موجود تھی، اس کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ بنو امیہ کی ایک شاخ جس نے اندلس میں قدم جمائے، وہ عالم اسلام کے قلب سے عرب قوت کے کلی خاتمہ کے بھی تین صدی بعد تک پھیلتی پھلتی پھولتی رہی، اور اس کا خاتمہ کہیں پندرہویں صدی عیسوی میں جا کر ہوا۔ آگے میں اثر عبارت ہے، اور روئے عرضی کے ایک بڑے حصے پر ان کے دین و مذہب، ان کی تہذیب و تمدن، ان کے علوم و فنون، ان کی شان و شوکت کا سکہ رواں رہا۔ لیکن جیسے جیسے دنیاوی جاہو جلال میں اضافہ ہوا، جذبات دینی اور حرارت ایمانی میں کمی آتی چلی گئی، اور اس طرح یہ تناور درخت اندر سے کھوکھلا ہوتا چلا گیا۔ اس اندرونی اضمحلال کے اثرات کے ظاہر ہونے میں کچھ مدت ضرور صرف ہوئی، لیکن دسویں صدی عیسوی ہی کے دوران واضح ہو گیا کہ عرب اپنے عالم پیری میں قدم رکھ چکے ہیں۔ گیارہویں صدی عیسوی کے دوران امیین کا انحطاط اور زوال اپنی آخری حدوں کو پہنچ گیا، اور اس طرح عالم اسلام کے قلب میں قوت کا ایک خلا یعنی پاور ویکیوم پیدا ہو گیا۔ خوش قسمتی سے قوت کے دباؤ میں اس کمی یعنی ڈپریشن کے نتیجے میں عالم اسلام کی شمال مشرقی سرحدوں سے جو قبائل قلب اسلام کی طرف کھنچ کر آئے، وہ پہلے ہی سے مسلمان ہو چکے تھے، یعنی کرد اور ترکان سلجوقی، جنہوں نے گیارہویں صدی عیسوی کے دوران شام، فلسطین اور مصر میں مضبوطی کے ساتھ قدم جمائے، اور اس طرح عالم اسلام کے قلب کی حفاظت اور مدافعت کے لیے کسی قدر تازہ دم قوت فراہم ہو گئی۔ بارہویں اور تیرہویں صدی عیسوی کے دوران امت مسلمہ پر گویا عذاب خداوندی کے وعدہ اولی کا ظہور ہوا، پہلے وعدے کا ظہور ہوا، اور ہو بہو باسنا علیکم عباد اللہ اولی باسن شدید ان فجاسو خلال الدیار، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 5، بھیجے ہم نے تم پر اپنے بندے سخت جنگجو جو گھس گئے اور پھیل گئے شہروں کے مابین۔ کاسا نقشہ کھنچ گیا، چنانچہ پہلے شمال سے صلیبی طوفان کے ریلے آنے شروع ہوئے۔ اس پر پھر فل فٹ نوٹ ہے، چنانچہ پہلے شمال سے صلیبی طوفان کے ریلے آنے شروع ہوئے، اس پر نیچے فٹ نوٹ ہے، جیسے بنی اسرائیل پر بھی پہلی تباہی شمال سے حملہ آور ہونے والے اشوریوں کے ہاتھوں آئی تھی۔ اور 1099 میں نہ صرف یہ کہ مسجد اقصی کے ناموس کا پردہ چاک ہوا، بلکہ بیت المقدس میں وہ قتل عام ہوا جس کا تذکرہ کرتے ہوئے مغربی مورخین بھی کانپ جاتے ہیں۔ پورے 88 برس تک بیت المقدس پر صلیبیوں کا قبضہ رہا، اس لیے کہ دور دولت عباسی تو مرنے والی امتوں کا عالم پیری کا نقشہ پیش کر رہی تھی، گویا امیین میں تو سرے سے دمخم ہی باقی نہ رہا تھا۔ بالآخر آخرین کے تازہ گرم خون نے مجاہد کبیر صلاح الدین ایوبی کی سرکردگی میں 1187 میں بیت المقدس کو صلیبیوں کے قبضے سے نجات دلائی، اور اس طوفان کا رخ موڑا۔ اور پھر مشرق کی جانب سے آیا فتنہ تاتار کا وہ طوفان عظیم جس نے پہلے افغانستان اور ایران کو پامال کیا اور ہر جگہ کشتوں کے پشتے لگا دیے، اور بالآخر 1258 میں بغداد میں وہ تباہی مچائی کہ رہے نام اللہ کا، لاکھوں مسلمان تہے تہے ہوئے، بغداد کی گلیاں خون کی ندیاں بن گئیں، اور الف لیلہ کے اس رومانوی شہر کی اینٹ سے اینٹ بج گئی، اور بین ہی وہ کیفیت پیدا ہو گئی جو کم و بیش 2000 سال قبل بخت نصر کے حملے سے بیت المقدس میں ہوئی تھی. نتیجتاً زوال ملک مستعصم امیر المومنین کے ساتھ ہی خلافت عباسی کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بالکل گل ہو گیا, اور نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ پر عذاب خداوندی کا یہ پہلا دور تکمیل کو پہنچا, بلکہ کم از کم امیین کی حد تک تو ان تتولو یستبدل قومن غیرکم, سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 38, اگر تم پیٹ پھیر لوگے تو اللہ تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو کھڑا کر دے گا کی وعید بھی پوری ہو گئی, اور وہ عالم اسلام کی سیادت و قیادت کے منصب سے معزول کر دیے گئے. 2 سال بعد یعنی 1260 میں اس طوفان کا رخ بھی آخرین ہی نے پھیرا جس سے کم اسلام کا مغربی بازو اس کی تاخت و تاراج سے محفوظ رہ گیا. 12ویں اور 13ویں صدی عیسوی کے دوران عالم اسلام کا قلب بین ہی وہی نقشہ پیش کر رہا تھا جسے دیکھ کر کبھی حضرت عزیر علیہ السلام کی زبان سے بے اختیار یہ الفاظ نکل گئے تھے, انا یوہی حاضح اللہ بادا موتحا, سورہ بقرہ آیت نمبر 259, کیسے زندہ کرے گا اللہ اسے اس کی موت کے بعد. لیکن پھر امت مسلمہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی وہی شان ظاہر ہوئی جس کا ظہور بنی اسرائیل کے حق میں ہوا تھا, یعنی ثم رددنا لکم القرۃ علیہم وامددناکم باموالہم وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا, سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 6, پھر ہم نے تمہیں ان پر دوبارہ غلبہ عطا فرما دیا اور تمہاری مدد کی مال و اسباب اور بیٹوں سے اور کر دی تمہاری نفری سب سے زیادہ. صرف اس فرق کے ساتھ کہ چونکہ سابقہ امت مسلمہ ایک ہی نسل پر مشتمل تھی, اس کی نشد ثانیہ کا یہ عمل بھی لا محالہ اسی نسل کے اندر واقع ہوا, لیکن امت محمد علیہ صاحب السلام والسلام کے معاملے میں یہ مجبوری نہ تھی, لہذا یہاں تجدید ملت کا یہ کام آخرین کی مختلف اقوام سے لیا گیا. چنانچہ نہ صرف یہ کہ خود انہی ترکان چنگیزی کا بڑا حصہ اسلام لے آیا, نیچے فٹ نوٹ ہے ایاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسگاہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے, چنانچہ نہ صرف یہ کہ خود انہی ترکان چنگیزی کا بڑا حصہ اسلام لے آیا جن کے ہاتھوں عالم اسلام پر ہولناک تباہی آئی تھی, بلکہ انہی کے قبیل کے وحشی قبائل میں سے 2 قبیلوں کو یہ توفیق ارزانی ہوئی کہ وہ حلقہ بکوش اسلام ہوئے, اور انہی میں سے ایک یعنی ترکان تیموری نے ہندوستان میں ایک عظیم الشان مسلم سلطنت کی بنیاد رکھ کر عالم اسلام کے دائیں بازوں کی توسیع کی, اور دوسرے یعنی ترکان عثمانی نے ابتدان ایشیائے کوچک میں قدم جمائے اور پھر رفتہ رفتہ اس عظیم الشان مسلمان مملکت کی بنیاد رکھی جس نے ایک طرف پورے مشرقی یورپ پر اپنی بالادستی کا سکہ جمایا, یہاں تک کہ ایک موقع پر اٹلی کے دروازوں تک پر دستک دی, اور دوسری طرف شمالی افریقہ سمیت پورے عالم اسلام کے قلب کی حفاظت و سیادت کی ذمہ داری سنبھالی, تا آنکہ خلافت کا بھی احیاء کیا, اور اس طرح گویا عالم اسلام کے قلب کی عظمت و سطوت گزشتہ پھر پوری طرح لوٹ آئی, اگرچہ عربوں کے ذریعے نہیں بلکہ ترکوں کے واسطے سے. قدرت کے کھیل بھی عجیب ہیں, ادھر تو اس خلافت عثمانی کے استحکام کے ذریعے عالم اسلام کے قلب میں گویا ملت کی نشد ثانیہ ہوئی, اور ادھر یورپی استعمار کے سیلاب کی صورت میں امت مسلمہ پر عذاب الہی کے دوسرے اور نہایت طویل دور کا آغاز ہو گیا جس کا اصل زور عالم اسلام کے میسرہ اور میمنہ کی جانب رہا. یہ ایک ناقابل تردید تاریخی حقیقت ہے کہ یورپ میں احیاء یعنی رنیسانس کا پورا عمل اسلام ہی کے زیر اثر شروع ہوا, اور یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے یورپ کو مشرق و مغرب کے علوم و فنون سے روشناس کرایا. لیکن جیسے ہی یورپ میں بیداری پیدا ہوئی اور وہاں قوت کا دباؤ یعنی پاور پوٹینشل بڑھا, گویا عالم اسلام کی شامت آ گئی. یورپ مشرق و مغرب دونوں اطراف سے مسلمانوں کے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا, لیکن مشرق میں عذاب کے وعدہ اولا کے بعد نشد ثانیہ کا عمل ظاہر ہو چکا تھا, اور عظیم سلطنت عثمانیہ عالم اسلام کے قلب کے محافظ یعنی سنتری کی حیثیت سے کھڑی تھی. البتہ مغرب میں اب دولت ہسپانیہ مرنے والی امتوں کے عالم پیری کا نقشہ پیش کر رہی تھی, لہذا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات کے مصداق یورپی استعمار کا اولین شکار وہی بنی, اور 15ویں صدی عیسوی کے دوران اس عظیم سلطنت کا قلا کما ہو گیا, یہاں تک کہ سن 1492 میں سقوط غرناطہ کے بعد تو بعین ہی وہ صورت پیدا ہو گئی جس کا نقشہ قرآن مجید میں عذاب استحصال کا نوالہ بننے والی قوموں کے بیان میں کھینچا جاتا ہے، کلم یغنو فیہا اور لا یرا الا مساکنہم، جیسے کہ وہ کبھی آباد ہی نہ تھے، اب ان کے ویران مسکنوں کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ سن 1498 میں واسکو ڈی گاما نے نیا بحری راستہ تلاش کیا اور اس کے فوراً بعد یورپی استعمار کا سیلاب عالم اسلام کے میمنا پر ٹوٹ پڑا اور انڈونیشیا، ملایا اور ہندوستان مختلف یورپی اقوام کے استبدادی پنجوں میں جکڑے گئے، اور یہ عمل جس کا آغاز 16ویں صدی عیسوی سے ہوا 18ویں اور 19ویں صدی عیسوی میں عالم اسلام کے دائیں بازو کی حد تک اپنے عروج یعنی زینت کو پہنچ گیا۔ اس اثنا میں دولت عثمانی بھی اپنے شباب کے دور سے گزر آئی تھی اور اب اس نے بھی مرد بیمار کی حیثیت اختیار کر لی تھی، گویا عالم اسلام کے قلب میں 8 صدیوں کے بعد پھر وہی قوت کا خلا پیدا ہو گیا جو 11ویں صدی عیسوی میں دولت عباسیہ کے اضمحلال کے باعث پیدا ہوا تھا، اور قوت کے دباؤ کی اس کمی کے باعث مغربی استعمار کا رخ عالم اسلام کے قلب کی جانب مڑ گیا اور گویا اس کے اعتبار سے بھی وعد الآخرہ کا وقت آ پہنچا۔ عالم اسلام کے قلب پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اس دوسرے دور کا آغاز 20ویں صدی کے شروع میں ہو گیا تھا، چنانچہ پہلی عالمگیر جنگ کے خاتمے پر جب دنیا کا نیا نقشہ سامنے آیا تو معلوم ہوا کہ عظیم دولت عثمانیہ سمٹ سمٹا کر ایشیائے کوچک میں محدود ہو گئی اور شمالی افریقہ سمیت پورا عالم عرب چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں منقسم ہو کر مختلف یورپی اقوام کے براہ راست زیر نگین ہو گیا اور بالواسطہ محکومی میں آ گیا، اور ہو بہو وہی کیفیت پیدا ہو گئی جس کی خبر مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں دی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اقوام عالم ایک دوسرے کو تم پر ٹوٹ پڑنے کی اس طرح دعوت دیں گی جیسے کسی دعوت طعام کا اہتمام کرنے والا دسترخوان چنے جانے پر مہمانوں کو بلایا کرتا ہے۔ آئیے تناول فرمائیے۔ اس طرح بحثیت مجموعی امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے دور ثانی کی تکمیل اس صدی کے ربع اول میں ہو گئی تھی جبکہ پورا عالم اسلام مغربی استعمار کے ناپاک شکنجے میں جکڑا گیا، اگرچہ خاص امیین کے حق میں وعد الآخرہ کی وہ مکمل صورت جو لِيَسُؤُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا کے الفاظ میں بیان ہوئی تھی، نصف صدی بعد سن 1967 میں ظاہر ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ایک مغضوب و ملعون قوم کے ہاتھوں ایک شرمناک اور ذلت آمیز شکست دلوائی، یعنی یہودیوں کے ہاتھوں شکست، اور عربوں کے عہد تولیت کے دوران ایک بار پھر مسجد اقصیٰ کی حرمت پامال ہوئی اور بیت المقدس ان کے ہاتھوں سے نکل کر یہود کے قبضے میں چلا گیا، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس بار یہ قبضہ کتنا طویل ہوگا۔ اس داستان کا المناک ترین باب یہ ہے کہ مغربی استعمار نے امت مسلمہ کی وحدت ملی کو پارا پارا کر دیا اور اس صدی کے آغاز ہی میں نسلی اور علاقائی عصبیتوں کے وہ بیج مسلمان اقوام کے دلوں میں بو دیے جو ابھی تک برگ و بار لا رہے ہیں۔ چنانچہ پہلے انہوں نے عربوں کو ترکوں کے خلاف ابھارا، نتیجتاً عالم اسلام کا قلب دولخت ہو گیا اور وحدت ملی کے علامتی ادارے سمبل یعنی خلافت کا بھی خاتمہ ہو گیا، پھر عالم عرب کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اس طرح تقسیم کیا کہ نسلی اور لسانی اشتراک کے باوجود عالم عرب کا کامل اتحاد کا امکان تاحال دور دور تک نظر نہیں آتا۔ یہاں ایک حاشیہ ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7، تو جب آیا وقت دوسرے وعدے کا تو مسلط کیے تم پر وہ لوگ تاکہ حلیہ بگاڑ دیں تمہارا اور گھس جائیں مسجد اقصی میں جیسے کہ گھسے تھے پہلی بار، اور تباہ و برباد کر دیں جس پر بھی قابو پائیں۔ یہ ایک عجیب تاریخی حقیقت ہے کہ روح عرضی کے دو قبلوں میں سے بے حمتی اور پامالی کا معاملہ چاروں مرتبہ مسجد اقصی ہی کے ساتھ ہوا، جسے غلطی سے قبلہ اول کہہ دیا جاتا ہے۔ واضح رہنا چاہیے کہ قبلہ اول بیت اللہ اور مسجد حرام ہے، بفاہوائے الفاظ قرآنی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو خاص معاملہ رہا وہ واقعہ فیل سے ظاہر ہے، اور راکم کو تو یہی حکمت نظر آتی ہے اس میں کہ مسلمانوں کے سیاسی مرکز کو رفتہ رفتہ اس قبلہ اول سے دور تر کیا جاتا رہا تاکہ اس امت کو بھی جب عذاب الہی سے واسطہ پڑے تو اس کے ساتھ خانہ کعبہ کی حرمت بھی مجروح نہ ہو۔ چنانچہ خلافت راشدہ ہی کے اواخر میں مرکز عالم اسلام مدینہ منورہ سے کوفہ منتقل ہو گیا، پھر وہاں سے بھی دمشق اور بغداد کی جانب نقل مکانی ہوئی، اور بالآخر انتہائی شمال یعنی قسطنطنیہ کو عالم اسلام کے دارالخلافہ کی حیثیت حاصل ہو گئی. اس طرح بیت اللہ کم از کم اغیار و آدھا کی وسعت کی دست برد سے ہمیشہ محفوظ رہا. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے تقدس پر دو ایک مرتبہ خود ان لوگوں کے ہاتھوں کسی قدر آنچ آئی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے تھے. اصل تحریر، اس نسلی تعصب کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی اس عذاب کا مزہ بھی امت مسلمہ کو چکھنا پڑا جو قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان ہوا ہے، او یلبسکم شیعاً و یذیق بعضکم بأس بعض، سورہ انعام کی آیت نمبر 65 ہے. ترجمہ ہے، پوری آیت جو ہے وہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تم پر آسمان سے کوئی عذاب بھیجے، تمہارے اوپر سے، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے کوئی عذاب بھیجے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے اور پھر ایک دوسرے کے غصے کا مزہ چکھائے. یعنی تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے اور پھر چکھائے ایک کو دوسرے کی جنگی قوت کا مزہ. چنانچہ اس صدی کے آغاز میں عربوں کے ہاتھوں ترکوں کا خون بہا، اور پھر سن 1971 میں بنگالی مسلمان کے ہاتھوں غیر بنگالی مسلمان کے خون کی ہولی، اور جان و مال اور عزت و آبرو کی دھجیاں بکھیرنے کا منظر چشم فلک نے دیکھا. فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت حاصل کرو اے آنکھوں والو، دیکھنے والو. بہرحال ہمارے نزدیک امیین کے لیے سن 67 کی ذلت اور آخرین کے ایک حصے کے لیے 71 کی رسوائی کو امت مسلمہ کے زوال و انحطاط کی آخری حد کی حیثیت حاصل ہے. اور اگرچہ وہین اکتم ادنا، سورہ بن اسرائیل آیت نمبر 8، بعید نہیں کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے، لیکن اگر تم نے پھر وہی کچھ کیا تو ہم بھی دوبارہ وہی کچھ کریں گے، کہ مستقل وعید اب بھی موجود ہے. تاہم کیا عجب کہ اب اسا ربکم ان یرحمکم، کیا عجب اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے ہی کی شان کا ظہور ہو اور کلنگ کا کوئی اور ٹیکا امت مسلمہ علیہ صاحب صلوات و سلام کی پیشانی پر نہ لگے، اگرچہ اس کا تمام تر دار و مدار امت کی اپنی اصلاح پر ہے. بقول جگر مراد آبادی مرحوم چمن کے مالی، اگر بنا لیں موافق اپنا شعار اب بھی، چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار اب بھی. موجودہ احیائی مساعی کا اجمالی جائزہ اور تنظیم اسلامی کا محل و مقام. جہاں تک تجدیدی مساعی کا تعلق ہے، واقعہ یہ ہے کہ تاریخ اسلام کا کوئی دور بھی ان سے بالکل خالی نہیں رہا، اور ہر زمانے اور ہر ملک میں ایسے اولو العزم لوگ پیدا ہوتے رہے جنہوں نے اپنے حالات کے تقاضوں کے مطابق اصلاحی اور تجدیدی کارنامے سر انجام دیے. لیکن 20ویں صدی عیسوی سے قبل کی ایسی تمام کوششوں کے بارے میں ایک اصولی بات پیش نظر رہنی چاہیے، اور وہ یہ کہ ان کی اصل نوعیت احیاء دین کی نہیں بلکہ حفاظت و مدافعت دین کی تھی. اس لیے کہ ابھی اسلام کا قصر عظیم بالکل زمین بوس نہیں ہوا تھا، اور خادین کی حقیقی روح کتنی ہی مضمحل اور پج مردہ ہو چکی ہو، بہرحال اسلام نے جو تہذیبی اور عمرانی نظام دنیا میں قائم کیا تھا اس کا ڈھانچہ برقرار یعنی انٹیکٹ تھا، حتیٰ کہ شریعت اسلامی تمام مسلمان ممالک میں بالفعل نافذ تھی. چنانچہ تمام تجدیدی مسائل کا اصل ہدف یہ رہا کہ دین کا نظام عقائد اور اعمال محفوظ اور اپنی اصل صورت میں قائم رہے، اور خارجی اور بیرونی اثرات دین کو مسخ نہ کریں. یہی وجہ ہے کہ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک کے تمام مجددین امت علیہم الرحمہ کی مسائی اکثر و بیشتر علم و فکر کے میدان ہی تک محدود رہیں، اور عقائد و نظریات کے تصحیح و اصلاح ہی کو ان کے اصل ہدف کی حیثیت حاصل رہی. اور اس سے آگے اگر قدم بڑھا بھی تو زیادہ سے زیادہ اصلاح اخلاق و اعمال، تزکیہ نفس اور تربیت روحانی تک. اس سے آگے بڑھ کر گزشتہ صدی سے قبل کسی بھی مجدد دین کی مسائی نے سیاسی یا عسکری تحریک کی صورت اختیار نہیں کی. یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں کو سابق مجددین کا تجدیدی کام جزوی نظر آتا ہے، اور انہیں حیرت ہوتی ہے کہ امت مسلمہ کی 1400 سالہ تاریخ میں کوئی ایک بھی مجدد کامل پیدا نہیں ہوا. حالانکہ بات بالکل واضح اور سیدھی ہے، یہ انورٹڈ کوماز کے اندر ہے یہاں پر لفظ مجدد کامل، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مصنف کی تحریر کی طرف یہ اشارہ ہے کہ جن کا یہ تبصرہ یہاں پر درج ہے. اس پر محترم ڈاکٹر صاحب کا اپنا تبصرہ ہے، حالانکہ بات بالکل واضح اور سیدھی ہے کہ ابھی عمارت بالکل منہدم ہوئی ہی نہ تھی کہ بالکل نئی تعمیر کی حاجت ہوتی، بلکہ صرف شکستہ اور بوسیدہ ہوئی تھی اور ضرورت ہی صرف جزوی اصلاح اور استحکام کی تھی۔ یہ تو جیسا کہ ہم مفصل عرض کر چکے ہیں اس 20ویں صدی کے آغاز میں ہوا کہ ملت اسلامی کا بوسیدہ قصر گویا دفعتاً زمین پر آ رہا اور اسلام اور مسلمان دونوں اپنے زوال و انحطاط کی آخری حدوں کو پہنچ گئے، اور ایک طرف کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود مسلمانوں کی حالت حدیث نبوی کے الفاظ کے مطابق غصہ السیل یعنی سیلاب کے جھاگ سے زیادہ نہ رہی، اور دوسری طرف اسلام اور قرآن دونوں بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق اس حال کو پہنچ گئے کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام میں سے سوائے اس کے نام کے کچھ باقی نہ رہے گا اور قرآن میں سے سوائے اس کے رسم الخط کے اور کچھ باقی نہ رہے گا، مشکات شریف کتاب العلم۔ لہذا قانون فطرت کے عین مطابق احیاء کا ہمہ جہتی عمل شروع ہو گیا۔ جو بات ہوئی تھی کہ اسلام کی عمارت ابھی زمین بوس نہ ہوئی تھی، اس پر نیچے ایک فٹ نوٹ ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ اس کا ایک اہم سبب یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان حکمرانوں کے خلاف خروج یعنی مسلح بغاوت پر نہایت سخت بندشیں عائد فرما دی تھی، اور جب تک ان کے ہاتھوں شریعت اسلامی کا نفاذ ہو رہا تھا اور کسی کفر بوا یعنی کھلے اور صریح کفر کی ترویج و تنفیذ نہیں ہو رہی تھی، ان کے ذاتی فسق و فجور اور ظلم و جور کے باوجود ان کے خلاف مسلح بغاوت ممکن نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی صورتحال تبدیل ہوئی اور حکومت مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کر غیر مسلم اقوام کے ہاتھوں میں آئی، دفعتاً ان مسائل میں عسکریت بھی پیدا ہو گئی، جس کی نہایت شاندار اور تابناک مثال خانوادہ ولی اللہ ہی کے زیر اثر برپا ہونے والی تحریک شہیدین ہے۔ اس احیائی عمل کے بارے میں بھی بعض بنیادی حقائق ذہن نشین رہنے چاہیے۔ مثلاً ایک یہ کہ یہ کوئی سادہ اور بسیط عمل نہیں ہے، بلکہ اس کے متعدد گوشے ہیں جن میں سے ہر ایک میں اول العزم افراد اور جماعتیں برسر کار ہیں، اور جو بظاہر ایک دوسرے سے جدا اور مختلف بلکہ بعض پہلوؤں کے اعتبار سے متضاد ہونے کے باوجود اس وسیع تر احیائی عمل کے اعتبار سے ایک دوسرے کے لیے باعث تقویت ہیں۔ دوسرے یہ کہ اسلام کی نشر ثانیہ اور ملت اسلامی کی تجدید کا کام 10-20 برس میں مکمل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ لترکبن طبقا عن طبق، صورت الانشقاق، تم لازمن چڑھو گے سیڑھی بسیڑھی کے مصداق درجہ بدرجہ بہت سے مراتب و مراحل سے گزر کر ہی پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔ لہذا اس ارتقائی عمل کا ہر درجہ اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے، اور چاہے بعد کے مراحل سے گزر کر پہلوں کا کام بہت حقیر بلکہ کسی قدر غلط بھی نظر آئے، اپنے اپنے دور کے اعتبار سے اس کی اہمیت و وقت سے بالکلیہ انکار ممکن نہیں۔ تیسرے یہ کہ اس ہماگیر تجدیدی جد و جہد میں اگرچہ افراد کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، تاہم جماعتوں اور تنظیموں کے مقابلے میں کم تر ہے۔ پھر جماعتیں بھی تحریکوں کی وسعت میں گم ہو جاتی ہیں، اور بالآخر تمام تحریکیں بھی اس وسیع احیائی عمل کی پہنائیوں میں گم ہو جاتی ہیں جو ان سب کو محیط ہو۔ ماضی میں ان حقائق کے پیش نظر نہ رہنے کے باعث بہت سے لوگوں کے دلوں میں مہدی موعود یا مجدد کامل بننے کا شوق پیدا ہوتا رہا ہے، جس کے نتیجے میں طرح طرح کے فتنے اٹھتے رہے ہیں اور اچھی بھری تعمیری کوششوں کا رخ تخریب کی جانب مڑ جاتا رہا ہے۔ اس احیائی عمل کا اولین مرحلہ مسلمان ماضی میں ان حقائق کے پیش نظر نہ رہنے کے باعث بہت سے لوگوں کے دلوں میں مہدی موعود یا مجدد کامل بننے کا شوق پیدا ہوتا رہا ہے، جس کے نتیجے میں طرح طرح کے فتنے اٹھتے رہے ہیں اور اچھی بھلی تعمیری کوششوں کا رخ تخریب کی جانب مڑ جاتا رہا ہے۔ اس یا احیائی عمل کا اولین مرحلہ مسلمان اقوام کا مغربی استعمار کے براہ راست تسلط سے نجات کا حصول تھا، جو بحمد اللہ گزشتہ 30-40 سال کے دوران تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ یہ جب تحریر لکھی جا رہی تھی یہ اس وقت کی فگر ہے۔ اور اگرچہ اب بھی ہم مغرب کی علمی اور فکری اور تہذیبی اور ثقافتی غلامی میں مبتلا ہیں، اور اقوام مغرب کی سائنسی اور تکنیکی بالادستی کے باعث بہت سے پہلوؤں سے ان کے دست نگر بھی ہیں، تاہم اللہ کا شکر ہے کہ ایک قضیہ فلسطین سے قطع نظر اور صرف کشمیر اور اٹیریا کے علاوہ پورے کرہ ارضی پر مسلم اکثریت کا کوئی علاقہ براہ راست غلامی اور محکومی کی لعنت میں گرفتار نہیں رہا۔ خالص اصولی اور نظریاتی اور تصوریت پسندانہ یعنی آئیڈیلسٹک نقطہ نظر سے تو مسلمان اقوام کی اصطلاح ہی قطن غلط ہے، اس لیے کہ ادرو قرآن و حدیث مسلمانوں کی حیثیت ایک جماعت یا امت یا حزب کی ہے، نہ کہ قوم کی، اور وہ ایک ناقابل تقسیم وحدت ملی میں منسلک ہیں جس میں تعدد و تکثر کا امکان ہی موجود نہیں کہ اقوام کا لفظ صحیح قرار دیا جا سکے، لیکن واقعیت پسندانہ یعنی ریلسٹک نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے ایک جماعت یا امت یا حزب کا کردار رول تو بہت پہلے ترک کر دیا تھا اور بالفعل ایک قوم ہی کی حیثیت اختیار کر لی تھی. البتہ وحدت ملی کا تصور اس صدی کے آغاز تک برقرار تھا، لیکن جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں اس صدی کے ربع اول کے دوران مغربی استعمار کے ہتھ کنڈوں نے اسے بھی ختم کر کے رکھ دیا تھا، اور اس وقت فی الواقع روئے ارضی پر کوئی ایک امت مسلمہ آباد نہیں ہے بلکہ بہت سی مسلمان اقوام آباد ہیں. اس طرح خالص آئیڈیلسٹک نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے کہ مصداق مسلمانوں کی آزادی اور خود مختاری کا احیاء اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بحالات موجود تو کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے کہ مصداق اسلام کا مستقبل موجودہ مسلمان اقوام ہی کے ساتھ وابستہ ہے اور دونوں بہم لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں. اندرونی حالات مسلمان اقوام کا آزادی و خود مختاری کی نعمت سے ہمکنار ہونا یقیناً احیاء اسلام ہی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور جن تحریکوں کے ذریعے یہ مشکل مرحلہ سر ہوا ہے ان کی صحیح بھی اسلام کی نشت ثانیہ ہی کی جد و جہد کا جز قرار پائے گی. رہا یہ شبہ کہ ان میں سے اکثر کے قائدین اور زعما کا دین و مذہب کے ساتھ کوئی واقعی اور عملی تعلق نہ تھا، تو اسی کا جواب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ مبارکہ میں ان اللہ یعید الدین بالرجل الفاجر، بخاری کتاب الجہاد. واقعہ یہ ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم اس دین کی تائید کروائے گا فاجر و فاسق اشخاص سے بھی. واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے کام بہت نرالے ہیں اور اس کی تدبیریں بہت لطیف اور مخفی ہیں، اور اس کے منصوبے بہت طویل الزیل اور وسیع الاطراف ہوتے ہیں، اور وہ بسا اوقات فساق و فجار سے اپنے دین کی خدمت لے لیتا ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ تعالیٰ اپنے کام پر پورا کنٹرول رکھتا ہے لیکن اکثر لوگوں کو اس کی خبر نہیں ہے. اس ضمن میں ایک اور حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ اگرچہ مختلف مسلمان ممالک میں حصول آزادی کی تحریکوں کی تقویت کے لیے جن علاقائی یا نسلی عصبیتوں کو استعمال یعنی انووک کیا گیا، انہیں بھی خالص اصولی اور نظری اعتبار سے اسلام کے نظام فکر کے ساتھ سوائے تباین اور تضاد کے کوئی نسبت حاصل نہیں ہے، یعنی وہ ایک نہیں ہے بلکہ مختلف ہیں. لیکن عالم واقعہ میں اس کے سوا کوئی چارہ کار موجود نہ تھا، اس لیے کہ اسلام کے ساتھ مسلمانوں کا ذہنی اور قلبی رشتہ اتنا قوی نہ رہا تھا کہ اسے کسی جاندار اور فعال تحریک کی اساس بنایا جا سکتا اور حصول استقلال کے لیے جس مؤثر یعنی ایفیکٹو ریزسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے اس کی بنیاد خیالی یا جذباتی نہیں بلکہ حقیقی و واقعی اساسات یعنی کنکریٹ گراؤنڈز ہی پر رکھی جا سکتی ہے. واقعہ یہ ہے کہ اگر ترک نیشنلزم کا جذبہ فوری طور پر بیدار نہ ہو گیا ہوتا تو شاید آج ترکی کا نام و نشان بھی صفحہ عزیز پر موجود نہ ہوتا. اسی طرح اسلام سے جتنا کچھ حقیقی اور واقعی تعلق اس وقت مسلمانان عرب کو ہے وہ کسے معلوم نہیں. اندرونی حالات عرب نیشنلزم ہی یورپی سامراج کے چنگل سے نکلنے کی جدوجہد کے لیے واحد موجود یعنی اویلیبل دا اونلی اویلیبل بنیاد بن سکتا تھا، اور ایک وقتی ضرورت اور دفاعی تدبیر کی حد تک اس کے استعمال میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، بشرطے کہ اسے نظام فکر کی مستقل اساس کے طور پر قبول نہ کر لیا جائے اور حصول آزادی کے عبوری مقصد کی تکمیل کے بعد صحیح اسلامی فکر اور وحدت ملی کے شعور و احساس کو اجاگر کیا جائے. اس پس منظر میں دیکھیے تو تحریک پاکستان کا معاملہ بالکل منفرد نظر آتا ہے. برے صغیر کے مسلمان بھی اگر برطانوی استعمار سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہندی قومیت کی اساس پر غیر مسلموں کے ساتھ اشتراک عمل کرتے تو اس کے لیے بھی وجہ جواز موجود تھی. یہ فٹ نوٹ ہے. چنانچہ جمعیت العلماء ہند کی سیاسی جدوجہد اسی اصول پر مبنی تھی، بلکہ محسن مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خود نوشت سوانح نقش حیات میں تو ثابت کیا ہے کہ خود مجاہد کبیر حضرت سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ مسلمانہ نے پنجاب کو سکہ شاہی سے نجات دلانے کے بعد اسی اساس پر انگریزوں کے خلاف تحریک چلانے کا ارادہ رکھتے تھے. اب آگے مین تحریر ہے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فضل و کرم ہے کہ یہاں کے مخصوص حالات کے باعث مسلمانہ نے ہند نے اپنی سیاسی جدوجہد کا آغاز ہی مسلم قومیت کی اساس پر کیا, جس کے نتیجے میں وہ ملک وجود میں آیا جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جو اپنا نام سلمان بن اسلام بتایا کرتے تھے صرف اور صرف فرزند اسلام قرار دیا جا سکتا ہے اور جس سے قیام اور بقا کے لیے کوئی وجہ جواز سوائے اسلام کے موجود نہیں ہے. گویا پاکستان خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصداق اپنی پیدائش یعنی جینیسس اور حیات ترکیبی کے اعتبار سے تمام مسلمان ممالک سے ایک قدم آگے ہے, اور دوسروں کو قبائل ہوں ملت کی وحدت میں گم کا جو کٹھن مرحلہ ابھی طے کرنا ہے وہ کم از کم اصولی اور نظری اعتبار سے یہاں پہلے ہی سے طے شدہ ہے. مسلمانوں نے ہند کی سیاسی جدوجہد کو اس رخ پر ڈالنے والے اسباب و عوامل میں سلبی اور منفی طور پر سب سے زیادہ دخل ہندوؤں کی روایتی تنگ نظری اور تنگ دلی, اور اس سے بھی بڑھ کر مسلمانوں سے اپنی ہزار سالہ شکست کا انتقام لینے کے اس جذبے کو حاصل ہے جو ان کے سینوں میں کھولتے ہوئے لاوے کی طرح پک رہا تھا. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو گویا ان کا یہ طرز عمل بھی اسلام کی نشست ثانیہ کے لیے امید و معاون بن گیا, اور ہم اپنے سابق ابنائے وطن کی خدمت میں بجا طور پر عرض کر سکتے ہیں تو انہیں اچھا ہی کیا دوست, سہارا نہ دیا, مجھ کو لغزش کی ضرورت تھی سنبھلنے کے لیے. مثبت احساس کے ضمن میں ایک تو یہ حقیقت پیش نظر رہنی چاہیے کہ مسلمانان ہند کے دلوں میں پہلے بھی جذبہ ملی باقی تمام دنیا کے مسلمانوں سے زیادہ تھا, جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ تنسیخ خلافت یعنی ایبولیشن آف کیلیفیٹ پر جس قدر شدید رد عمل یہاں ظاہر ہوا اس کا عشر عشیر بھی کہیں اور نہیں ہوا. حتیٰ کہ ایک وقت تھا کہ بر صغیر کے ہندوؤں اور مسلمانوں سب کی مشترک سیاسی جدوجہد کا عنوان ہی تحریک خلافت بن گئی تھی, اور دوسرے یہ کہ اس خطے میں علامہ اقبال مرحوم ایسی عظیم شخصیت پیدا ہوئی جس کی انتہائی پردرد دو پرتاثیر ہدی خانی نے قافلہ ملی کو خواب غفلت سے بیدار کر دیا اور مسلمانہ نے ہند کو جذبہ ملی سے سرشار کر دیا. حقیقت یہ ہے کہ یہ پوری امت مسلمہ پر علامہ مرحوم کا ایک بہت بڑا احسان ہے, اور بلا شبہ ان کی ملی شاعری کو اسلام کی نشد ثانیہ اور تجدید احیاء دین کی وسیع الاطراف جد و جہد میں ایک اہم مقام حاصل ہے. اور اس پس منظر یعنی کانٹیکس میں دیکھا جائے تو عالمی اسلامی سربراہی کانفرنس کا پاکستان اور خاص طور پر اس شہر لاہور میں انعقاد بہت معنی خیز ہے. خیال رہے کہ یہ مضمون اکتوبر سن 74 میں لکھا گیا ہے, اور سن 74 میں اسلامی کانفرنس ہوئی تھی جہاں قریب ثلث صدی قبل قرارداد پاکستان بھی منظور ہوئی تھی, اور جہاں دور حاضر میں قافلہ ملت اسلامی کا وہ سب سے بڑا ہدی خان بھی مدفون ہے جو آخری دم تک یہ صدا لگاتا رہا, بیاتا کارئیں امت بسازیم, کمارے زندگی مردانہ بازیم, چنا نالیم اندر مسجد شہر, دلے درسیدائے ملا گدازیم. اس ہماجیتی احیائی عمل کا دوسرا اہم گوشہ وہ ہے جس میں علماء کرام کی مختلف جماعتیں اور تنظیمیں سرگرم کار اور اپنے اپنے مخصوص انداز میں اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں مصروف و مشغول ہیں. اور واقعہ یہ ہے کہ اس پہلو سے بھی بر صغیر ہند و پاک کو پورے عالم اسلام میں ایک امتیازی مقام حاصل ہے, چنانچہ علماء دین کو جس قدر اثر ہولڈ یہاں کے مسلمان عوام پر حاصل ہے وہ دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آتا, اور راسخ العقیدہ اسلام یعنی آرتھوڈاکس اسلام جتنی مضبوط جڑیں یہاں رکھتا ہے کہیں اور نہیں رکھتا. اس پر فٹ نوٹ ہے, 1960 میں جو ایجیٹیشن ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کی کتاب اسلام کے خلاف ہوا تھا, اور اب جو تازہ معجزہ قادیانی مسئلے کے حل کی صورت میں صادر ہوا ہے وہ اس کے منہ بولتے ثبوت ہیں. حتیٰ کہ جزیرہ نما عرب بھی جہاں اس صدی کے وسط تک محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے تجدیدی مسائل کے گہرے اثرات قائم رہے ہیں اب اس معاملے میں بہت پیچھے رہ گیا ہے. اس کی وجہ بھی بادنا تامل سمجھ میں آتی ہے, اور وہ یہ کہ امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایسی جامع شخصیت گزشتہ 300 سالوں کے دوران میں پورے عالم اسلام میں پیدا نہیں ہوئی, اور انہوں نے مسلمانوں کی توجہ علم دین کے اصل سرچشموں یعنی قرآن اور حدیث کی جانب منعطف کرانے کے ساتھ ساتھ فکر اسلامی کے تدوین نو کا جو عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا اسی کا نتیجہ ہے کہ یہاں دین اور رجال دین کی ساکھ اثر نو مضبوط ہو گئی. اس ضمن میں یہ حقیقت بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ علماء دین کی مسائل میں اصل زور یعنی ایمفیسس دور حاضر میں اسلام کی نشیت ثانیہ اور تجدید و احیاء دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بجائے دین کے نظام عقائد و اعمال کی حفاظت اور مدافعت ہی پر ہے. اس طرح گویا ظاہری اعتبار سے ان کی خدمات کو سابق مجددین اسلام کی مسائل کے ساتھ ایک نوع کے تسلسل کی نسبت حاصل ہے، اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے بعض اہم فرق بھی ہیں. مثلا ایک یہ کہ جب سے اجتہاد کا دروازہ بند ہوا اور تقلید جامل کا دورہ ہوا اور تشتت و انتشار اور فرقہ پستی اور گروہ بندی نے پاؤں جما لیے، ہر فرقے کے علماء کرام دین کے نظام عقائد و اعمال کی خاص اسی صورت کی حفاظت اور مدافعت پر سارا زور صرف کر رہے ہیں جو ان کے مخصوص فرقے یا گروہ کے نزدیک معتبر اور مستند ہیں، جس سے فرقہ بندی کی جڑیں مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہیں. دوسرے، چونکہ انہوں نے علوم جدیدہ اور دور حاضر کے افکار اور نظریات کا مطالعہ اس طرح براہ راست یا بالاستیعاب نہیں کیا جس طرح اپنے اپنے دور میں امام غزالی اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا تھا، لہذا وہ دور حاضر میں حفاظت و مدافعت دین کے اصل تقاضوں کو بھی صحیح طور پر پورا کرنے سے قاصر ہیں. لہذا دور حاضر میں علماء دین کی حیثیت دین کے جہاز کو آگے بڑھانے والی قوت فراہم کرنے والے انجن کی تو نہیں ہے، البتہ کم سے کم بر صغیر پاک و ہند کی حد تک ایک ایسے بھاری لنگر کی ضرور ہے جو اس کشتی کو غلط رخ پر پڑنے سے روکنے کی خدمت بہرحال سر انجام دے سکتا ہے، اور فی زمانہ یہ بھی ایک اہم خدمت ہے. بر صغیر میں اس سلسلے میں ایک اہم مقام اور مرتبہ دیوبندی مکتبہ فکر کو حاصل ہے جو امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے فکر کا نہ صحیح علم کا وارث ضرور ہے، اور جس کی کوک سے دینی مدرسوں اور دارالعلوموں کے ایک عظیم سلسلے کے علاوہ ایک عظیم تحریک بھی برآمد ہوئی ہے جس نے راسخ العقیدہ اسلام کی جڑوں کی آبیاری کے ساتھ ساتھ توجہات کو حقائق ایمانی پر مرتکز یعنی فوکس کر دیا، اور جس کے زیر اثر کم سے کم ایسے لوگ ضرور دین سے قریب تر ہو رہے ہیں جن کے اذہان فکری اور نظری اشکالات سے خالی ہوتے ہیں اور جن کے قلوب میں نیکی کا ایک جذبہ نیم خوابیدہ حالت ہی میں صحیح بہرحال موجود ضرور ہوتا ہے. ہماری مراد جماعت تبلیغی سے ہے جس نے اس دور میں دین و مذہب کے نام پر ایک عظیم حرکت عالم اسلام ہی نہیں دیار غیر میں بھی برپا کر دی ہے، اور جس کے زیر اثر عوامی سطح پر صحیح بہرحال تجدید ایمان کی ایک تحریک بالفعل برپا ہو گئی ہے، اور جسے بلا شبہ زیر بحث سماجیتی احیائی عمل میں ایک اہم مقام حاصل ہے. اس سماجیتی احیائی عمل کا تیسرا اور اہم ترین گوشہ وہ ہے جس میں وہ جماعتیں اور تنظیمیں برسر کار ہیں جو قائم ہی خالص احیائی مقاصد کے تحت ہوئیں اور جنہیں اب اس احیائی عمل کے اعتبار سے گویا مقدمت الجیش کی حیثیت حاصل ہے. مختلف مسلمان ممالک میں ایسی جماعتیں اور تنظیمیں مختلف ناموں کے تحت کام کرتی رہی ہیں، لیکن ہے ایک ہی جذبہ کہیں واضح کہیں مبہم، اور ہے ایک ہی نغمہ کہیں اونچا کہیں مدھم، کہ مصداق ان کی حیثیت ایک ہی تحریک کے تحت کام کرنے والی مختلف تنظیمی حیثیتوں کی ہے. ان جماعتوں میں سے اگرچہ ایک دور میں جوش و جذبے کی شدت اور اثر و نفوذ کے اعتبار سے مصر کی الاخوان المسلمون توجہات اور امیدوں کا مرکز بن گئی تھی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ احیائی عمل کے اس گوشے میں بھی اصل اہمیت بر صغیر ہند و پاک ہی کو حاصل ہے. بر صغیر میں اس تحریک احیاء دین کے مؤسس اولین اور داعی اول کی حیثیت مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کو حاصل ہے، جنہوں نے اس صدی کے بالکل اوائل میں الہلال اور البلاغ کے ذریعے حکومت الہیہ کے قیام اور اس کے لیے ایک حزب اللہ کی تاسیس کی پرزور دعوت پیش کی. یہ دونوں یعنی حکومت الہیہ اور حزب اللہ انورٹڈ کوماز میں ہیں، یعنی یہ اصطلاحات تھیں جو مولانا ابوالکلام آزاد نے استعمال کی تھی. مولانا کے مخصوص طرز نگارش اور انداز خطابت نے خصوصاً تحریک خلافت کے دوران میں ان کی شہرت کو برصغیر کے طور و عرض میں پھیلایا، اور ان کی دعوت نے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں کو مسخر کر لیا، لیکن اس کے بعد خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کس سبب سے انہوں نے اس عظیم مشن کو خیر باد کہہ کر انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی، اور باقی پوری زندگی پوری یکسوئی اور کمال مستقل مزاجی کے ساتھ ہندوستان کی نیشنلسٹ سیاست کی نظر کر دی. مولانا کی زندگی کے اس عظیم انقلاب کے ممکن اسباب میں سے ان کی حد سے بڑی ہوئی ذہانت کو بھی شمار کیا جا سکتا ہے کہ اے روشنی تبا تو برمن بلا شدی. مولانا بلا شبہ عبقری تھے اور عبقری انسان زیادہ عملی نہیں ہوا کرتے. اس کا کچھ سراغ ان کے اس جملے سے بھی ملتا ہے کہ ہم بیک وقت گلی میں زہد اور ردائے رندی اوڑھنے کے جرم کے مرتکب ہیں. اور ایک خیال جو زیادہ قرین قیاس ہے یہ بھی ہے کہ مولانا کی حیثیت ایک سکہ بند اور مسلم عالم دین کی نہ تھی, اور اس وقت تک مسلمانان ہند پر علماء کی گرفت بہت مضبوط تھی. لہذا مولانا کو گویا راستہ بند نظر آیا. اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کے ذریعے ہم تک پہنچی, اور جس کا حاصل یہ ہے کہ 8 سال کے عرصے میں, یہ 8 سال جو ہیں الہلال کا اجلاس 1912 میں ہوا تھا, اپنے پیش نظر مقصد کے لیے تمہیدی مراحل کی تکمیل کے بعد اپریل 1920 میں مولانا نے دہلی میں منعقدہ جمعیت العلماء ہند کی کانفرنس میں مفتی کفایت اللہ مرحوم اور مولانا احمد سعید مرحوم کے تعاون سے اگلا قدم اٹھانے کی سکیم بنائی. چنانچہ پہلے خود انہوں نے تقریر کی اور اپنے جوش خطابت سے حاضرین کے لیے جذبہ عمل کو ابھارا ہی نہیں للکارا, اور پھر مولانا احمد سعید صاحب نے تقریر کی کہ حضرت شیخ الہند کی رحلت کے بعد سے مسلمانان ہند کی قیادت کی مسند خالی ہے, اور اب جو مرحلہ درپیش ہے اس میں شیخ الہند سے بھی بڑھ کر امام الہند کی ضرورت ہے. اب غور کرو اور اس کے لیے کسی موضوع شخص کو تلاش کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کرو اور جدوجہد کا آغاز کرو. لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی مطلوب تھا. چنانچہ علامت الہند مولانا معین الدین اجمیری اٹھے اور انہیں براہ راست مولانا آزاد کو خطاب کر کے ان الفاظ میں اپنی تقریر کا آغاز کیا, ایاز قدر قدر خود بشناس, جس سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پوری تقریر میں کیا کچھ ہوگا. بہرحال اس سے دل شکستہ اور دل برداشتہ ہو کر مولانا اس کام ہی سے دستکش ہو گئے, اور اس کے فوراً بعد ہی انہوں نے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی. اس طرح مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم تو میدان چھوڑ گئے, لیکن ان کی زوردار دعوت کی گھن گرج سے مسلم انڈیا کی فضائیں دیر تک گونجتی رہیں. اور پھر کم و بیش 10 سال بعد ایک باہمت نوجوان نے مولانا کو ان کی زندگی میں مرحوم قرار دے کر ان کے ترک کردہ مشن کو اختیار کرنے کے عزم مصمم کے ساتھ ان کی تفسیر ترجمان القرآن ہی کے ہم نام ماہ نامے کی ادارت سنبھالی, اور اس کے ذریعے اسی حکومت الہیہ کے قیام کا نصب العین اور تجدید و احیاء دین کی صحیح کا ایک نقشہ مسلمانان ہند کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا. اس نوجوان میں مولانا مرحوم کی بنسبت جوش کم تھا, ہوش زیادہ, ذہانت و فطانت قدرے کم تھی, لیکن اسی نسبت سے محنت و مشقت کا مادہ بہت زیادہ تھا. لہذا اس نے پہلے 6-7 سال تک پورے صبر و استقلال کے ساتھ خالص انفرادی طور پر کام جاری رکھا. کچھ عرصہ دارالاسلام کے نام سے ایک ادارے کے تحت کام کیا, اور بالآخر 1941 میں جماعت اسلامی کے نام سے ایک جماعت کی بنیاد رکھ دی اور ایک منظم جدوجہد کا آغاز کر دیا. جماعت کے قیام سے قبل اس نوجوان نے پہلے انڈین نیشنل کانگریس میں شامل یا اس کے حلیف علماء کے موقع پر شدید تنقید کی, اور اپنے زور استدلال سے ان کے طریقے کار کا انجام کار کے اعتبار سے اسلام اور مسلمان دونوں کے حق میں سخت مضر ہونا ثابت کر دیا. پھر مسلمانوں کی قومی سیاست پر مدلل تنقید کی اور اسلام کے بلند ترین تصوریت پسندانہ موقف کے تقابل سے ان کا خلاف اسلام ہونا ثابت کیا, اور خود اسی بلند ترین تصوریت پسندانہ سطح یعنی ہائیسٹ آئیڈیلسٹک لیول پر اپنی جماعت کی اساس رکھ دی. چنانچہ جماعت اسلامی کے اساسی موقف کا خلاصہ یہ قرار پایا کہ 1. اسلام مذہب نہیں دین ہے, اور اس کی اصل حیثیت ایک کامل نظریہ حیات اور مکمل نظام زندگی کی ہے جو اپنی عین فطرت کے تقاضے کے طور پر اپنا کلی نفاذ اور کامل غلبہ چاہتا ہے. یہاں ذہن میں رکھیے گا, یہاں مذہب جو ہے وہ انگریزی کے لفظ ریلیجن اردو ترجمے کے طور پر استعمال ہوتا ہے. 2. عبادت صرف مراسم میں عبودیت کا نام نہیں بلکہ اس نظام کی کل اطاعت کا نام ہے. 3. مسلمان قوم نہیں, امت مسلمہ اور حزب اللہ ہیں, اور ان کی اصل حیثیت ایک نظریاتی جماعت یعنی آئیڈیلسٹک پارٹی کی ہے, جس کا اولین مقصد اپنے نظریات کے مطابق انقلاب برپا کرنا اور اپنے نظام زندگی کو بالفعل قائم کرنا ہے. 4. دنیا کے موجودہ غیر مسلموں کی ایک عظیم اکثریت قانوناً تو کافر ہے, لیکن حقیقتاً کافر نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش ہی نہیں کی گئی کہ ان کے انکار یا رد کر دینے کا سوال پیدا ہو۔ نمبر پانچ، اسی طرح دنیا کے موجودہ مسلمانوں کی ایک عظیم اکثریت بھی صرف قانونی اور نسلی مسلمانوں پر مشتمل ہے، نہ کہ حقیقی مسلمانوں پر، اس لیے کہ نہ ان کے قلوب و اذہان میں اسلام کی نظریاتی و اعتقادی اساسات راسخ ہیں، نہ ان کے عمل میں اسلامی قانون کی پابندی اور شریعت کا التزام ہی پایا جاتا ہے۔ نمبر چھ، مسلمانوں کے قومی مفادات کے تحفظ اور ان کے سیاسی حقوق کی حفاظت یا ان کی آزادی اور خود مختاری کے حصول کی جدوجہد کا اسلام کی نشیت ثانیہ یا احیاء دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمبر سات، کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ اولاً بلا لحاظ مذہب و ملت پوری نوع انسانی کو بندگی رب کی طرف پکارا جائے، اور اسلام کی نظریاتی اساسات کو شعوری طور پر قبول کرنے کی دعوت دی جائے، اور پھر سابق غیر مسلموں یا نسلی مسلمانوں میں سے جنہیں بھی اللہ تعالیٰ اسلام کو شعوری طور پر قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ان کی قوتوں کو ایک ہیئت تنظیمی کے تحت مجتمع کر کے غلبہ دین حق یا حکومت الہیہ کے قیام کی منظم جدوجہد کی جائے۔ نمبر آٹھ، اس جدوجہد میں اولین اہمیت علمی اور فکری انقلاب کو حاصل ہے، پھر عملی اور اخلاقی تبدیلی اور معاشرتی اصلاح کو، نظام حکومت کی تبدیلی کا مرحلہ سب کے بعد آتا ہے۔ ہمارے نزدیک اس موقف میں انتہا پسندی کی شدت تو موجود ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کا ٹھیٹھ نظریاتی اور اصولی موقف یہی ہے، اور دوسری احیائی مسائی کے ساتھ ساتھ اس خالص اصولی اساس پر کسی تحریک کا اٹھنا وقت کی اہم ضرورت تھی، جو مولانا سید ابو العالی مودودی کے ہاتھوں پوری ہوئی، اور ہم داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے اس پر کہ مولانا موصوف اور ان کے رفقاء کار حالات کی سخت نامساعدت کے علی الرغم اور ہر طرح کے تانوں طنز اور اس تمسخر و استہزاء کے باوجود مسلسل چھ سال اس موقع پر ڈٹے رہے، نتیجتاً عظیمت کی نہایت عظیم مثالیں چشم فلک نے دیکھیں، اور تاریخ دعوت و عظیمت میں ایک نہایت درخشاں باب کا اضافہ ہو گیا۔ اس طرح گویا وہ کام جسے احیاء اسلام کے لیے راست اقدام سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، اور جس کا ابتدائی خاکہ بلو پرنٹ مولانا ابو الکلام آزاد مرحوم نے تیار کیا تھا، عملاً مولانا مودودی کے ہاتھوں شروع ہوا۔ یہاں ایک فٹ نوٹ بھی ہے، واضح رہے کہ جماعت اسلامی کے قیام کے کچھ عرصہ بعد مولانا اصلاحی کا قرآنی فکر بھی اس تحریک کے ساتھ آ شامل ہوا، تو حکومت الہیہ کی اصطلاح سرے سے متروک ہو گئی، اور اس کی جگہ شہادت حق اور اقامت دین کی خالص قرآنی اصطلاحوں نے لے لی۔ لیکن افسوس کہ خوش درخشید ولے شعلہ مستاجل بود کے مصداق مولانا مودودی اور جماعت اسلامی اس بلند و بالا موقع پر زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکے، اور 1947 میں جیسے ہی مسلمانہ نے ہند کی قومی تحریک کامیابی سے ہمکنار ہوئی اور پاکستان کے نام سے ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوئی، اور متعدد اسباب سے ایک توقع سی نظر آئی کہ یہاں اسلام کے نام پر ایک سیاسی تحریک چلائی جا سکتی ہے، انہوں نے اپنے اصولی موقف کو ترک کر کے بغیر اس کے کہ کوئی علمی و فکری انقلاب آیا ہو یا اخلاقی و عملی تبدیلی معاشرے میں برپا ہوئی ہو، نظام حکومت کی اصلاح کے لیے عملی سیاسیات کے میدان میں قدم رکھ دیا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ توقع تو موہوم سے موہوم تر ہوتی چلی گئی۔ البتہ سیاست کی سنگلاک وادی میں یہ تحریک ولکنہ اخلد الی الارض سورہ اعراف، لیکن وہ زمین میں دھنس کر رہ گیا کہ مصداق پستر موقف اختیار کرنے پر مجبور ہوتی چلی گئی۔ پہلے خیال تھا کہ خالص اسلام کے نام پر اور محض اپنے زور بازو کے بل پر یہ مرحلہ سر ہو جائے گا، لہذا کمال شان استغنا کے ساتھ دوسری سیاسی جماعتوں کی اشتراک عمل کی پیشکشوں کو ٹھکرا دیا گیا، جب پنجاب کے 1951 کے الیکشن کے بعد یہ مغالطہ دور ہوا تو خیال ہوا کہ مذہب کے نام پر دوسری مذہبی جماعتوں کے تعاون سے یہ مہم سر کی جائے، پھر جب معلوم ہوا کہ یہ بھی ممکن نہیں اور چڑھائی اتنی سخت ہے کہ گاڑی اس سیکنڈ گیئر میں بھی آگے نہیں بڑھ سکتی، تو گویا پہلا گیئر آزمایا گیا اور ایک درجہ اور نیچے اتر کر محض جمہوریت کے نام پر مذہبی و لادینی تمام عناصر کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کی کوشش کی گئی۔ سابق صدر صدر ایوب کا پورا 11 سالہ دور حکومت اسی بحالی جمہوریت کی مہم کی نظر ہو گیا، لیکن جب ان کے اقتدار کی عمارت گری تو اس کے ملبے سے کچھ اور ہی برآمد ہو گیا۔
ہمارے پیش نظر اس وقت نہ تو تاریخ نگاری ہی ہے، نہ جماعت اسلامی کے مستقبل کے بارے میں کوئی پیشین گوئی یا قیاس آرائی، نہ ہم اس وقت اس بحث میں بحث ہی میں الجھنا چاہتے ہیں کہ مولانا مودودی کے اس انقلاب حال کے اسباب کیا تھے۔ اس پر ہم تالیف تاریخ جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ میں مفصل بحث کر چکے ہیں۔ ہمیں اس معاملے کے جس پہلو سے اصل دلچسپی ہے وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے اس انتقال موقف سے احیاء اسلام کے ہماجہتی عمل میں ٹھیٹھ اصولی اسلامی تحریک کی جگہ پھر خالی ہو گئی، اور اس محیب خلا کو پر کرنے کی کوئی صورت تاحال پیدا نہیں ہوئی جو اپنے پیش رو مولانا آزاد اور ان کی جماعت حزب اللہ کی طرح مولانا مودودی اور ان کی قائم کردہ جماعت اسلامی نے جیتے جی مرحوم ہو کر پیدا کیا ہے۔ چنانچہ اب اگرچہ سیاسی اور قومی سطح پر بھی احیائی عمل جاری ہے اور علماء کرام کی سرگرمیاں بھی اپنے اپنے رنگ میں تیز سے تیز ہو گئی ہیں، احیائی عمل کا یہ تیسرا اہم ترین گوشہ ویران و سنسان پڑا ہے۔ جماعت اسلامی کے موقف میں یہ تبدیلی اصولاً سن 1947 ہی میں پیدا ہو گئی تھی، لیکن کم و بیش 10 سال یہ اپنی قوت کے زور میں بڑھتی چلی گئی اور اس تبدیلی کا احساس بھی لوگوں کو نہیں ہوا، لیکن سن 56-57 میں جماعت میں اس احساس نے زور پکڑا اور طریقہ کار کے بارے میں ایک اختلاف رائے ظاہر ہوا جس نے ایک ہنگامے کی صورت اختیار کر لی۔ نتیجتاً جماعت کے اکابر کی اکثریت چند اساغر سمیت جماعت سے کٹ گئی۔ ان اساغر میں سے ایک ان سطور کا راقم بھی ہے، یعنی بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر سہار احمد صاحب رحمہ اللہ۔ بعد ازاں بڑے تو اپنے اپنے بڑے کاموں میں مشغول و مصروف ہو گئے، لیکن ایک چھوٹا، ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک کے مصداق، اپنے دل و دماغ کو اس جنت گم گشتہ کے خیال سے فارغ نہ کر سکا، بلکہ جیسے جیسے دن بیتے اس کا حال یہ ہوتا چلا گیا، تو ہم جس کا تو ہماری کشت جامع بو گئی، شرکت غم سے یہ الفت اور محکم ہو گئی۔ وہ جب جماعت سے علیحدہ ہوا اس کی عمر کل 25 برس تھی، بالکل نو عمری کے عالم، نہ علم نہ تجربہ، لہذا پورے 10 برس اس نے اس انتظار میں بسر کیے کہ اب بڑوں میں سے کوئی ہمت کرے اور اثر نو سفر کا آغاز کر دے، لیکن اللہ کو یہ بھی منظور نہ ہوا، تا آ کے سن 66-67 میں اس نے خود کمر ہمت کسی اور بافائے الفاظ قرآنی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہی قرآن ہے جو رہنمائی فرماتا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے سیدھی ہے اور سب سے درست ہے۔ عجب حسن اتفاق کہ یہ الفاظ مبارکہ سورہ بنی اسرائیل میں ان آیات کے فوراً بعد وارد ہوئے ہیں جو بنی اسرائیل اور امت مسلمہ کی تاریخ میں مماثلت و مشابہت کے بیان میں اسی تحریر میں تفصیل کے ساتھ زیر بحث آ چکی ہیں۔ مزید غور طلب نقطہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ذکر شروع ہوا تو تورات کے ذکر سے، وآتینا موسی الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور اس کا اختتام ہوا تو قرآن کے ذکر پر، گویا سابق امت کی تاسیس بھی کتاب ہی کی بنیاد پر ہوئی تھی، اور اس کے معزول کیے جانے کے بعد نئی امت مسلمہ کی تاسیس بھی الکتاب ہی کی بنیاد پر ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی تجدید کے لیے بھی مبنا اور اساس قرآن کے سوا اور کوئی چیز نہیں بن سکتی۔ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بہ قرآن زیستن، علامہ اقبال۔ درس قرآن کی صورت میں اور جب جماعت سے علیحدہ ہوا اس کی عمر کل 25 برس تھی، بلکہ نو عمری کا عالم، نہ علم نہ تجربہ، لہذا پورے 10 برس اس نے اس انتظار میں بسر کیے کہ بڑوں میں سے کوئی ہمت کرے اور اثر نو سفر کا آغاز کرے، لیکن اللہ کو یہ منظور نہ ہوا، تا آنکہ سن 66-67 میں اس نے خود کمر کسی اور بافائے الفاظ قرآنی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، درس قرآن کی صورت میں ٹھیٹھ اسلامی دعوت کے لیے ذہنی اور فکری سطح پر میدان ہموار کرنے کا کام شروع کر دیا۔ اس کے کام کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبول عطا فرمایا، اور چند ہی سالوں میں اس کے قائم کردہ حلقہ ہائے قرآن مطالعہ قرآن کی کوک سے مرکزی انجم الخدام القرآن لاہور برآمد ہو گئی، اور اب اس کے بھی 2 ہی سال بعد وہ اسی ٹھیٹھ اصولی اسلامی تحریک کے احیاء کے لیے تنظیم اسلامی کے قیام کا ارادہ کر رہا ہے۔ اسے خوب معلوم ہے کہ اس کے پاس نہ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کسی عبقریت اور ذہانت و فطانت ہے، نہ مولانا ابوالعلا مودودی کسی صلاحیت کار اور محنت و مشقت کا مادہ، پھر نہ وہ شعلہ بیان خطیب ہے نہ صاحب طرز ادیب، بہیں ہما ایک احساس فرض ہے جو چین نہیں لینے دیتا، اور ایک عظیم تحریک کی امانت کے بار کا احساس گراں ہے جس نے اسے ہرچے باد آباد ماں کشتی در آب انداختیم کے مصداق اس پرخطر وادی میں کود پڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب جو لوگ شخصیتوں اور جماعتوں کی سطح سے بلند ہو کر سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ہمت اور صلاحیت ہی سے آری ہوں ان کا معاملہ تو دوسرا ہے، البتہ وہ لوگ جو کسی تحریک کے بنیادی نظریات اور مقاصد پر نظر رکھتے ہوئے اپنے موقع پر نظر ثانی کی ہمت کر سکیں ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، انہیں چاہیے کہ ٹھنڈے دل کے ساتھ ہمارے موقع پر غور کریں، اور اگر انہیں اس میں صحت اور صداقت نظر آئے تو ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ ہوں اور کمرے ہمت کس کسیں۔ بہرحال اپنی حد تک ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، دریں دریائے بے پایا دریں طوفان موجفزہ صرف گندیم بسم اللہ مجرحا و مرساہا۔ صفحہ نمبر 43 پر زمیمہ ہے، یہ نزول قرآن سے قبل تاریخ بنی اسرائیل کے چار دور، یہ ماخوذ ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ کی تفسیر تفہیم القرآن سے۔ بنی اسرائیل جب فلسطین میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنی کوئی متحدہ سلطنت قائم نہ کی، وہ قبائلی عصبیت میں مبتلا تھے، ان کے ہر قبیلے نے اس بات کو پسند کیا کہ مفتوع علاقے کا ایک حصہ لے کر الگ ہو جائے۔ نمبر ایک، عروج اول، عہد زرنی، آخرکار بنی اسرائیل کو ایک فرما روا کے تحت اپنی ایک متحدہ سلطنت قائم کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، اور ان کی درخواست پر حضرت شموئیل نبی علیہ السلام نے سن 1020 قبل مسیح میں تالوت کو ان کا بادشاہ بنایا۔ اس متحدہ سلطنت کے تین فرما روا ہوئے، تالوت 1020 تا 1004 قبل مسیح، حضرت داؤد علیہ السلام سن 1004 تا 965 قبل مسیح، اور حضرت سلیمان علیہ السلام 965 تا 926 قبل مسیح۔ ان فرما رواؤں نے اس کام کو مکمل کیا جسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نامکمل چھوڑ دیا تھا۔ نمبر دو، زوال اور عذاب کا پہلا دور، حضرت سلیمان کے بعد بنی اسرائیل پر دنیا پرستی کا پھر شدید غلبہ ہوا، اور انہوں نے آپس میں لڑ کر اپنی دو الگ سلطنتیں قائم کر لیں، شمالی فلسطین اور شرق اردن میں سلطنت اسرائیل جس کا پایا تخت آخرکار سامریہ قرار پایا، اور جنوبی فلسطین اور ادوم کے علاقے میں سلطنت یہودا جس کا پایا تخت یروشلم رہا۔ ان دونوں سلطنتوں میں سخت رقابت اور کشمکش اول روز سے شروع ہو گئی اور آخر تک رہی۔ ان میں سے اسرائیلی ریاست کے فرما روا اور باشندے ہمسایہ قوموں کے مشرکانہ عقائد اور اخلاقی فساد سے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ متاثر ہوئے، اور یہ حالت اپنی انتہا کو پہنچ گئی، اور حضرت الیسا علیہ السلام نے اس سیلاب کو روکنے کی انتہائی کوشش کی، مگر یہ قوم جس تنزل کی طرف جا رہی تھی اس سے باز نہ آئی۔ آخرکار اللہ کا غضب آشوریوں کی شکل میں دولت اسرائیل کی طرف متوجہ ہوا، اور نویں صدی قبل مسیح سے فلسطین پر آشوری فاتحین کے مسلسل حملے شروع ہو گئے۔ اس دور میں آموس نبی، جن کا زمانہ 747 تا 747 قبل مسیح، اور پھر حسیغ نبی، جن کا زمانہ 747 تا 735 قبل مسیح ہے، نے اٹھ کر اسرائیلیوں کو پے در پے تنبیہات کی، مگر جس غفلت کے نشے میں وہ سرشار تھے وہ تنبیہ کی ترشی سے اور زیادہ تیز ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ زیادہ مدت نہ گزری تھی، اللہ کا عذاب اسرائیلی سلطنت اور اس کے باشندوں پر ٹوٹ پڑا۔ 721 قبل مسیح میں آشور کے سخت گیر فرما روا سارگون نے سامریہ کو فتح کر کے دولت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا، ہزار ہا اسرائیلی تہے تہ کیے گئے، 27,000 سے زیادہ باسر اسرائیلیوں کو ملک سے نکال کر آشوری سلطنت کے مشرقی اضلاع میں تتر بتر کر دیا گیا، اور دوسرے علاقوں سے لا کر غیر قوموں کو اسرائیل کے علاقے میں بسایا گیا، جن کے درمیان رہ بس کر بچا کچا اسرائیلی عنصر بھی اپنی قومی تہذیب سے روز بروز زیادہ بیگانہ ہوتا چلا گیا۔ بنی اسرائیل کی دوسری ریاست جو یہودیہ کے نام سے جنوبی فلسطین میں قائم ہوئی، وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بہت جلدی شرک اور بد اخلاقی میں مبتلا ہو گئی، اور نسبتاً اس کا اعتقادی اور اخلاقی زوال دولت اسرائیل کی بنسبت سست رفتار تھا، اس لیے اس کو مہلت بھی کچھ زیادہ دی گئی۔ پھر جب حضرت یسعیا اور حضرت یرمیا کی مسلسل کوششوں کے باوجود یہودیہ کے لوگ بت پرستی اور بد اخلاقیوں سے باز نہ آئے، تو سن 598 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم سمیت پوری دولت یہودیہ کو مس کر دیا، اور یہودیہ کا بادشاہ اس کے پاس قیدی بن کر رہا۔ یہودیوں کی بدامالیوں کا سلسلہ اس پر بھی ختم نہ ہوا، اور حضرت یرمیا کے سمجھانے کے باوجود وہ اپنے اعمال درست کرنے کی بجائے بابل کے خلاف بغاوت کر کے اپنی قسمت بدلنے کی کوشش کرنے لگے۔ آخر سن 587 قبل مسیح میں بخت نصر نے ایک سخت حملہ کر کے یہودیہ کے تمام بڑے چھوٹے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو اس طرح پیوندے خاک کیا کہ اس کی ایک دیوار بھی اپنی جگہ کھڑی نہ رہی۔ یہودیوں کی بہت بڑی تعداد کو ان کے علاقے سے نکال کر ملک ملک میں تتر بتر کر دیا، اور جو یہودی اپنے علاقے میں رہ گئے وہ بھی ہمسایہ قوموں کے ہاتھوں بری طرح ذلیل اور پامال ہو کر رہے۔ یہ تھا وہ پہلا فساد جس سے بنی اسرائیل کو متنبع کیا گیا تھا، اور یہ تھی وہ پہلی سزا جو اس کی پاداش میں ان کو دی گئی۔ جہاں تک سامریہ اور اسرائیل کے لوگوں کا تعلق ہے، وہ تو اخلاقی اور اعتقادی زوال کی پستیوں میں گرنے کے بعد پھر نہ اٹھے، مگر یہودیہ کے باشندوں میں ایک بقیہ ایسا موجود تھا جو خیر پر قائم اور خیر کی دعوت دینے والا تھا۔ اس نے ان لوگوں کو بھی اصلاح کا کام جاری رکھا اس نے ان لوگوں میں بھی اصلاح کا کام جاری رکھا جو یہودیہ میں بچے کچے رہ گئے تھے، اور ان لوگوں کو بھی توبہ و نابت کی ترغیب دی جو بابل اور دوسرے علاقوں میں جلاوطن کر دیے گئے تھے۔ آخر کار رحمت الہی ان کی مددگار ہوئی، بابر کی سلطنت کو زوال ہوا۔ سن 539 قبل مسیح میں ایرانی فاتح سائرس خورس یا خسرو نے، یہ غالباً ذوالقرنین ہے، نے بابل کو فتح کیا، اور اس کے دوسرے ہی سال اس نے فرمان جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کو اپنے وطن واپس جانے اور وہاں دوبارہ آباد ہونے کی عام اجازت ہے۔ چنانچہ اس کے بعد یہودیوں کے قافلے پر قافلے یہودیہ کی طرف جانے شروع ہو گئے، جن کا سلسلہ مدتوں جاری رہا۔ آخر داریوس یعنی دارا اول نے 522 قبل مسیح میں یہودیہ کے آخری بادشاہ کے پوتے زروبابل کو یہودیہ کا گورنر مقرر کیا، اور اس نے حجی نبی زکریہ نبی اور سردار کاہن یہوش یشو کی نگرانی میں ہیکل مقدس نئے سرے سے تعمیر کیا۔ پھر 458 قبل مسیح میں ایک جلاوطن گروہ کے ساتھ حضرت عزیر یعنی عزرا نبی یہودیہ پہنچے۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے عروج ثانی دولت مکہ بھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام دین موسوی کی تجدید کا بہت بڑا کام حضرت عزیر علیہ السلام نے دین موسوی کی تجدید کا بہت بڑا کام انجام دیا۔ انہوں نے یہودی قوم کے تمام اہل خیر و صلاح کو ہر طرف سے جمع کر کے ایک مضبوط نظام قائم کیا۔ بابل کی کتب خمسہ کو جن میں تورات تھی مرتب کر کے شائع کیا، یہودیوں کی دینی تعلیم کا انتظام کیا، قوانین شریعت کو نافذ کر کے ان اعتقادی اور اخلاقی برائیوں کو دور کرنا شروع کیا جو بنی اسرائیل کے اندر غیر قوموں کے اثر سے گھس آئی تھی۔ ان تمام مشرک عورتوں کو طلاق دلوائی جن سے یہودیوں نے بیاہ کر رکھے تھے، اور بنی اسرائیل سے اثر نو خدا کی بندگی اور اس کے آئین کی پیروی کا میثاق لیا۔ ایرانی سلطنت کے زوال اور سکندر اعظم کی فتوحات اور پھر یونانیوں کے عروج سے یہودیوں کو کچھ مدت کے لیے ایک سخت دھکا لگا۔ سکندر کی وفات کے بعد اس کی سلطنت جن 3 سلطنتوں پر تقسیم ہوئی تھی، اس میں سے شام کا علاقہ اس سلجوقی سلطنت کے حصے میں آیا جس کا پایا تخت انطاکیہ تھا، اور اس کے فرما روا اینٹیوکس سالس نے 198 قبل مسیح میں فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ یہ یونانی فاتح جو مذہباً مشرک اور اخلاقاً اباہیت پسند تھے، یہودی مذہب و تہذیب کو سخت ناگوار محسوس کرتے تھے، انہوں نے اس کے مقابلے میں سیاسی اور معاشی دباؤ سے یونانی تہذیب کو فروغ دینا شروع کیا۔ 175 قبل مسیح میں انٹیوکس چہارم جب تخت نشین ہوا، اس پوری جابرانہ طاقت سے کام لے کر یہودی مذہب و تہذیب کی بے کنی کرنی چاہی، لیکن یہودی اس جبر سے مغلوب نہ ہوئے، اور ان کے اندر ایک زبردست تحریک اٹھی جو تاریخ میں مکابی بغاوت کے نام سے مشہور ہے۔ عام یہودیوں میں حضرت عزیر کی پھونکی ہوئی روح دینداری کا روح دینداری کا اتنا زبردست اثر تھا کہ وہ سب مکابیوں کے ساتھ ہو گئے اور آخر کار انہوں نے یونانیوں کو نکال کر اپنی ایک آزاد ریاست قائم کر لی جو 67 قبل مسیح تک قائم رہی. اس ریاست کے حدود پھیل کر رفتہ رفتہ اس پورے رقبے پر حاوی ہو گئے جو کبھی یہودیہ اور اسرائیل کی ریاستوں کے زیر نگی تھے, بلکہ فلسطیا کا بھی ایک بڑا حصہ اس کے قبضے میں آ گیا جو حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی مسخر نہ ہوا تھا. مکابیوں کی تحریک جس اخلاقی اور دینی روح کے ساتھ اٹھی تھی وہ بتدریج فنا ہوتی چلی گئی اور اس کی جگہ خالص دنیا پرستی اور بے روح ظاہر رواداری نے لے لی. آخر کار ان کے درمیان پھوٹ پڑ گئی اور انہوں نے خود رومی فاتح پومپی کو فلسطین آنے کی دعوت دی. چنانچہ پومپی 63 قبل مسیح میں اس ملک کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے یہودیوں کی آزادی کا خاتمہ کر دیا. انہوں نے فلسطین میں اپنے زیر سایہ ایک ایسی ریاست قائم کر دی جو بالآخر 40 قبل مسیح میں ایک ہوشیار یہودی ہیرود نامی کے قبضے میں آئی. یہ شخص ہیرود اعظم کے نام سے مشہور ہوا. اس کی فرما روائی پورے فلسطین اور شرق اردن پر 40 قبل مسیح سے 4 قبل مسیح تک رہی. اس نے ایک طرف مذہبی پیشواؤں کی سرپرستی کر کے یہودیوں کو خوش رکھا اور دوسری طرف رومی تہذیب کو فروغ دے کر اور رومی سلطنت کی وفاداری کا زیادہ سے زیادہ مظاہرہ کر کے قیصر کی بھی خوشنودی حاصل کی. اس زمانے میں یہودیوں کی دینی اخلاقی حالت گرتے گرتے زوال کی آخری حد کو پہنچ گئی تھی. ہیرود کے بعد اس کی ریاست 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی. اس کا ایک بیٹا خلاؤس سامریہ یہودیہ اور شمالی ادومیہ کا فرمانروا ہوا, مگر 6 عیسوی میں قیصر آگسٹس نے اس کو معزول کر کے اس کی پوری ریاست اپنے گورنر کے ماتحت کر دی اور 41 عیسوی تک یہی انتظام قائم رہا. یہی زمانہ تھا جب حضرت مسیح علیہ السلام بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے اٹھے اور یہودیوں کے تمام مذہبی پیشواؤں نے مل کر ان کی مخالفت کی اور رومی گورنر پونٹس پیلاٹس سے ان کو سزائے موت دلوانے کی کوشش کی اور اپنے خیال کے مطابق تو ان کو سولی چڑھوا ہی دیا. ہیرود کا دوسرا بیٹا ہیرود اینٹیپوس شمالی فلسطین کے علاقہ گلیل اور شرق اردن کا مالک ہوا اور یہی وہ شخص ہے جس نے ایک رکاسا کی فرمائش پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر کے اس کی نظر کیا. اس کا تیسرا بیٹا فلپ کو ہرمون سے دریائے یرموک تک کے علاقے کا مالک ہوا اور یہ اپنے باپ اور بھائیوں سے بھی بڑھ کر رومی اور یونانی تہذیب میں غرق تھا. 1941 میں ہیرود اعظم کے پوتے ہیرود اگرپا کو رومیوں نے ان تمام علاقوں کا فرمانروا بنا دیا جن پر ہیرود اعظم اپنے زمانے میں حکمران تھا. اس شخص نے برسر اقدار آنے کے بعد مسیح علیہ السلام کے پیراؤں پر مظالم کی انتہا کر دی اور اپنا پورا زور خدا ترسی اور اصلاح اخلاق کی اس تحریک کو کچلنے میں صرف کر ڈالا جو حواریوں کی رہنمائی میں چل رہی تھی. 4 زوال و عذاب کا دوسرا دور. اس پر تھوڑا زمانہ ہی گزرا تھا کہ یہودی اور رومیوں کے درمیان سخت کشمکش شروع ہو گئی اور 64 اور 66 عیسوی کے درمیان یہودیوں نے کھلی بغاوت کر دی. ہیرود اگرپا ثانی اور رومی پروکیوریٹر فلورس دونوں اس بغاوت کو فروغ کرنے میں ناکام ہوئے. آخر کار رومی سلطنت نے ایک سخت فوجی کاروائی سے اس بغاوت کو کچل ڈالا. 70 عیسوی میں ٹیٹس نے بدور شمشیر یروشلم کو فتح کر لیا. اس موقع پر قتل عام میں 133,000 آدمی مارے گئے. 67,000 آدمی گرفتار کر کے غلام بنائے گئے. ہزارہ آدمی پکڑ پکڑ کر مصری کانوں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیے گئے. ہزاروں آدمیوں کو پکڑ کر مختلف شہروں میں بھیجا گیا تاکہ انہیں تھیٹروں اور کلوسیموں میں ان کو جنگلی جانوروں سے بھڑوانے یا شمشیر زنوں کے کھیل کا تختہ مشق بننے کے لیے استعمال کیا جائے. تمام دراز قامت اور حسین لڑکیاں فاتحین کے لیے چن لی گئیں اور یروشلم کے شہر اور ہیکل کو مسمار کر کے پیوند خاک کر دیا گیا. اس کے بعد فلسطین سے یہودی اثر و اقتدار ایسا مٹا کہ 2000 برس تک اس کو پھر سر اٹھانے کا موقع نہ ملا اور یروشلم کا ہیکل مقدس پھر کبھی تعمیر نہ ہو سکا. بعد میں قیصر ہیڈریان نے اس شہر کو دوبارہ آباد کیا مگر اب اس کا نام ایلیا تھا اور اس میں مدت ہائے دراز تک یہودیوں کو داخل ہونے کی اجازت نہ تھی. یہ تھی وہ سزا جو بنی اسرائیل کو دوسرے فساد عظیم کی پاداش میں ملی. اس پر کتاب کا اختتام ہوا. الحمدللہ تمت بالخیر.